Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Surah Qalam ki ayat chal rahi hai. Acha, isha tak ye dars hoga, 9:15 isha ki namaz hai. Namaz ke baad masail ka session hoga thodi der. उसमें कोई बैठना चाहे तो बैठ सकता है, नहीं बैठना चाहे तो जा सकता है. तो ये मैंने इसलिए पहले बता दिया कि जो आपके जहन में मसाइल हैं वो अगर आते हैं तो लिख के रखें उनको, ठीक है ना. हाफजे पर एतमाद न किया करें. तो जब भी जितने भी लोग हैं ना, अच्छे लोग दुनिया में गुजरे हैं या मौजूद हैं, उनके पास हमेशा एक डायरी जरूर होती है, छोटी डायरी. कोई भी मसला हुआ, जहन में कोई बात आई, डायरी में लिख ली. ये जो हम अक्सर लोगों को मैंने देखा है, हर काम भूल रहे हैं. ओ याद ही नहीं रहा, भूल गया. ओ याद ही नहीं रहा, भूल गया. ये देखा होगा ना, हमारे साथ भी बहुत होता है. तो डायरी हमेशा अपने पास रखें. कोई चीज हो, दिमाग में कोई ख्याल आया, फौरन लिख लिया उसको. तो मसला पूछना है, लोग मसला पूछने के लिए आते हैं या मुलाकात के लिए आते हैं, कहते हैं यार बहुत सी बातें दिमाग में थी, मुफ्ती साहब जहन से निकल गई हैं. तो अब जब मौलाना साहब मिले हैं तो दिमाग में वो बातें हैं नहीं. जब दिमाग से निकलती हैं तो मौलाना साहब निकले हुए होते हैं कहीं. तो जब आप एक डायरी रखोगे, हर बात उसमें लिख दिया आपने, तो ये मसला इंशाअल्लाह नहीं होगा. खैर, सूरे कलम की आयात चल रही थी. पिछले दर्स में बयान किया था, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने ये कहा कि हमने जो बाग लगाया है हम उसको कल जाके काटेंगे. वला यस्तस्नून, उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा. तो इस पे मैंने बयान किया था कि इंशाअल्लाह तो एक लफ्ज है, वो अगर भूले से या गलती से उनसे रह गया तो अल्लाह ने इतनी बड़ी सजा दी कि लाखों करोड़ों की मालियत का बाग बेड़ा गरक हो गया उसका. तो इसका जवाब मैंने ये दिया था कि उन्होंने जो इंशाअल्लाह नहीं कहा उसकी वजह यह थी कि वो इंशाअल्लाह का मतलब समझते थे, और हमारा जो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह है वो वैसे ही चल रहा होता है ग्रेवी में. वो जानते थे कि अगर हमने यूं कहा कि हम कल बाग काटेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह चाहेगा तो हमें इसका फल हासिल होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो हासिल नहीं होगा. तो इतना लफ्ज कहने से वो समझते थे कि बात खत्म नहीं होगी बल्कि बात शुरू हो जाएगी यहां से. आहा, बात शुरू क्या होगी भाई, अल्लाह के चाहने से ना. फिर असल तो बाग एहसान नहीं है, बाग का एहसान नहीं. असल एहसान किसका है? अल्लाह का. हमारी मेहनत असल नहीं है, असल कौन है? अल्लाह है. तो जब अल्लाह दरमियान में आ गया तो फिर तमाम लवाजिमात के साथ आया है. फिर वो जाहिर है, फिर जब अल्लाह का एहसान है तो बाग से जो आमदन हासिल होगी उसे अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये आमदन दे कौन रहा है? अल्लाह. ये जब इसका फल हम खाएंगे, जिस्म में ताकत आएगी, तो उस ताकत को गुनाह में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये ताकत देने वाला कौन है? अल्लाह. तो वो अपने लिहाज से बड़े अकलमंद थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दो. हमारा जो इंशाअल्लाह है ना, उसको कोई मतलब ही नहीं है. हम जब कहते हैं ना कि मैं कारोबार करूंगा उसके पैसा मिलेगा इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, तो इसका मतलब बस वैसे ही अल्लाह ने चाहा. मुसलमान है इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कहते हैं, शायद इसकी बरकत हो, बरकत से और पैसा हासिल हो जाए, बस इससे ज्यादा हमारी सोच आगे नहीं बढ़ती. इसकी मैंने मिसाल भी दी थी, کہ ایک کلمہ وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، بہت آسان ہے، کوئی پیسے نہ بھی دے تو ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن ابو لہب کو کوئی 1 کروڑ روپے بھی دیتا تو وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا. ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے باوجود نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے 1 دفعہ بھی کلمہ نہیں پڑھا، حالانکہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بھتیجے کی خاطر پڑھ لو. موت کا وقت ہے مگر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمارے میں اور ان کے کلمہ پڑھنے میں بہت بولنا پڑے گا بھائی جان، فرق تھا. وہ کہتے تھے کہ لا الہ کا مطلب سب کو نکال دیا زندگی سے، جب نکال دیا تو پھر ماننی کس کی ہے؟ اللہ کی. پھر قوم کیا، کلچر کیا ہے بھائی، رشتہ داری کیا، وہ سب ختم. مطلب تو پھر یہ کہ بھائی اللہ، پھر اللہ کہتا ہے یہ کرو تو کرنا پڑے گا، وہ کہتا ہے نہیں کرو تو نہیں کرو، وہ کہتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو حلال کو حلال، حرام کو حرام. دیکھو یورپ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے ان کی اسمبلیوں میں، امریکہ میں یہ قانون یہ الاؤ ہے، یعنی یہ بننا چاہیے قانون یا نہیں بننا چاہیے، ہوتی ہے نا بحث، بہت بحث ہوتی ہے. ہمارے ہاں اللہ نے ہمیں بہت ساری بحثوں سے آزاد کر دیا. شراب پہ بحث ہو سکتی ہے ہمارے ہاں کہ الاؤڈ یا ناٹ الاؤڈ؟ او بھائی الاؤڈ ہی نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن نے منع کیا، ختم ہو گئی بات. اب اس میں فائدے ہیں نقصان ہیں، یہ بحث ہمارے لیے دوسرے درجے کی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر یہ ثابت کر دے کہ شراب پینے سے انسان کی عمر دگنی ہو جاتی ہے، مثال دے رہا ہوں، ہوتی نہیں ہے، جو ہے بھی وہ بھی کم ہو جاتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، شراب پینے سے باڈی میں بہت طاقت آتی ہے اور اس طاقت سے انسان غریبوں کی خدمت کر سکتا ہے، اس طاقت سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ محنت زیادہ کر سکو گے، غریبوں کی مدد کر سکو گے، اپنے ابا اما کا خیال رکھ سکو گے، اور مزہ الگ آئے گا، اور جس کمپنی سے شراب پیو گے اس کمپنی سے لے کے پیو گے اس کو فائدہ ہوگا، جب اس کو فائدہ ہوگا تو اس کے ملازمین کی تنخواہیں ڈبل ہو جائیں گی، جب ڈبل ہو جائیں گی تو غریبوں کے گھر کے چولہے جلیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پورا ملک ترقی کرے گا. آپ بولو گے بھائی ان تمام کے تمام دلائل کی ایسی کی، بولو بھائی کیا خیال ہے؟ انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اللہ کہتے ہیں شراب، جوا، یہ کیا ہے؟ ناپاک، گندی چیز ہے. فاجتنبوہ، چھوڑ دو اس کو. اے اللہ فائدے، وہ ایک تو میڈیکل رپورٹ آئی ہے گوگل پہ لکھا تھا انہوں نے، شراب پینے سے یہ ہوتا ہے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، ریلیکس ہے بھائی، اور وغیرہ وغیرہ، اور وہ جو رپورٹ تھی جگر خراب ہوتا ہے، وہ اگر یہ ساتھ میں کھا لو تو جگر اور اچھا ہو جاتا ہے، مثال ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اثمہما اکبر من نفعہما، اللہ فرماتے ہیں شراب اور جوئے کے فائدے اس کے گناہ سے کم ہیں. کیا زبردست انداز ہے قرآن کا، قیامت تک کے لیے شراب اور جوئے کی بحث کو ختم کر دیا. جتنے بھی فائدے ہوں، اس کا جو گناہ ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی، اور نافرمانی سے جو نقصان پہنچتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے جو تمہیں نقصان پہنچے گا وہ ترازو کے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں شراب اور جوئے کے فائدے. جوئے سے کیا فائدہ ہوتا تھا پتہ ہے؟ عرب لوگ جب جوا کھیلتے تھے تو آج کے لوگوں کی طرح نہیں، آج جوا کیا، جوا جب کوئی جیتتا ہے نا، دیکھو عربوں میں بعض بڑی کوالٹیز تھیں، تبھی تو اللہ نے ان میں پیغمبر کو بھیجا کہ قیادت یہ قوم کرے گی. لوگ جو کہتے ہیں نا وہ عرب بہت ہی یوں تھے، بہت ہی غلط، ایسا نہیں ہے، اتنے بھی برے نہیں تھے، وہ برائی تھی مگر وہ برائی بھی اس میں بھی ایک اچھائی کا پہلو چھپا ہوا تھا. بات دائیں بائیں نہ ہو جائے، جلدی سے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا حسد اور جیلسی میں، ہے نا، برے تھے نا. کیا ہوا بول دو؟ ہاں برے تھے، یعنی برائی کی انہوں نے. کتنا بڑا جرم سگے بھائی کو ڈالا کہاں؟ کنویں میں، کہ یہ یہاں سے نکل جائے بس. لیکن اس برائی کے پیچھے وہ گھٹیا جذبہ نہیں تھا جو آج لوگوں کو کنویں میں ڈالنے کے پیچھے ہوتا ہے. آج بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو چاہتا ہے کہ دائیں بائیں ہو جائے، مقصد کیا ہے؟ وراثت مجھے مل جائے، پیسہ، روکڑا. اس میں بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ ترقی نہ کرے تاکہ میرا غلام بن کے رہے. چھوٹا بھائی مجھ سے آگے نکل گیا تو یہ تو میرا باپ بن جائے گا. یہ جیلیسی میں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو تو جیلیسی تھے، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام سے تو جیلیسی تھی، وہ پیسوں کی نہیں تھی، وہ عزت اور شہرت کی نہیں تھی، وہ یہ تھی باپ سے محبت. یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا کی محبت زیادہ کس طرف ہے؟ چھوڑے بھائی کی طرف. ہم چاہتے ہیں کہ ابا ہم سے زیادہ محبت کرے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، چھوٹا جب زندگی سے نکلے گا ابا کی، مایوس ہو جائیں گے، تو پھر ہم ہوں گے اور ابا. محبت ابا کس سے کریں گے؟ ہم سے. ایسی خاندانی اولاد مارکیٹ میں نظر آتی ہے کہیں؟ ارے یار کیا ہو گیا بھائی، سمجھانا بڑا مشکل کام ہو گیا یار. وہ میرے بھائی چراغ لے کے تلاش کرو گے نا ایسی اولاد جو ابا سے ایسی محبت کرتی ہو کہ ابا سے پیسے نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے، ابا ہم سے ابا والی محبت زیادہ کریں. جو باپ کو بیٹوں سے محبت ہوتی ہے نا، تو ہمارے ابا وہ والی محبت مجھ سے زیادہ کریں. آج تو اولادوں کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ ابا مجھ سے محبت کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ پیسے دے دو پان کے گٹکے کے بس ابا، یہی ہوتا ہے نا. ابا جیب خرچی دو، ابا میری فیس بھرو، پہلا سیمسٹر کی فیس بھر دو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوں، فیسیں بھرنا آپ کا کام ہے، آپ باپ ہو ہمارے. ابا کہے بیٹا میں فیس تو بھر لوں گا لیکن تم سے محبت میں کمی آ جائے گی. ابا محبت گئی بولو، تیل لینے، پیسے دے دو. نہیں آ رہی بات؟ تو یعقوب علیہ السلام خاندانی تھے بھائی، پیغمبر کی اولادیں تھیں، تو ان کی اولادوں میں فالٹ بھی اعلی قسم کے ہوا کرتے تھے. گھٹیا فالٹ بولو بھائی، نہیں گھٹیا حرکتیں نہیں. خاندانی لوگوں کی برائیاں بھی کیا ہوتی ہیں؟ خاندانی ہوتی ہیں. تبھی تو آپ دیکھو چوری گھٹیا پن ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کیا ہو گیا چوری؟ یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے، ادھر سے پیسے اٹھا لیے ادھر سے. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ جرائم ان میں بھی بعض دفعہ آ جاتے ہیں. یہ ضروری ہوتا وہاں سے بٹوے سے پیسے نکال لیے ادھر سے، یہ کر لیا ادھر سے. جیسے ہمارے سیاستدانوں میں اکثریت زکوٰۃ کا پیسہ کھا گئے، وہاں سے بجلی کی تاریں نکال کے خود ہی کسی کو پیسے دیے، وہاں سے تاریں چوری کر. جب تو چوری کر کے ٹین ڈبے والے کو بیچے گا تو پولیس آئے گی تیرے پیچھے، ٹھیک ہے نا. اس وقت تو کوئی بیچ باچ کے کھا چکا ہوگا، پولیس کو میں بعد میں بتاؤں گا. یہ کیا ہے؟ یہ خاندانی لوگوں کا کام بولو نا بھائی، نہیں ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس راشن لینے کے لیے گئے، تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کے گئے. تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا ایک ہیلا اختیار کیا کہ اس کے بیگ میں سونے کا یا بادشاہ کا قیمتی پیالہ ڈال دیا، اور ایک نے ندا لگائی، ایتہ العیر انکم لسارقون، اے لشکر والو، اے قافلے والو، تم تو چوری کر رہے ہو. تو فوراً یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پلٹے اور کہنے لگے، تاللہ لقد علمتم. کیا پیارے الفاظ ہیں! سورہ یوسف بڑی مزے کی سورت ہے، جو عربی میں ہی مزہ آئے گا اس کا. ابھی میرے تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں نا، ان کو سیکھ لو، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بور نہ ہوا کرو. یوٹیوب پہ میرے تفسیر کے گرامر کے لیکچر، لیکچر نمبر 1 سے سننا شروع کرنا، درمیان سے شروع کرو گے، لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں سر کے بال گرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں، تو وہ درمیان سے سنو گے تو بال اور زیادہ گریں گے. ہر چیز جو ہے نا، دیکھو یہ جو میرے لیکچر ہو رہے ہیں یہ تو ایک واعظ و نصیحت کا انداز ہے، تعلیم کا علم کا انداز دوسرا ہوتا ہے. تو تفسیر کے میرے لیکچر ہیں، میرے جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ تفسیر کے لیکچر، لیکچر نمبر 1, 2, 3, 4 وہ سارے لیکچر سنو. اس میں میں نے، میرا جہاں تک خیال ہے اپنے منہ مٹھو بننا نہیں چاہیے، لیکن میں نے اس طریقے سے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہے کہ بہت آسان انداز میں عوام کی سمجھ میں قرآن، قرآن ہی کی زبان میں آئے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ آسان انداز قرآن سکھانے کا نہیں ہو سکتا. اور یہ انداز ہمارے پاس کہاں سے نازل ہوا؟ تجربہ. ہم نے عربی گرامر طلبہ کو بھی پڑھائی ہے مدرسوں میں، عوام کو بھی پڑھائی ہے، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کافی عرصہ تجربہ کہ عوام کو قرآن سمجھنے کے لیے کتنی گرامر کی ضرورت ہے جو ان کی سمجھ میں آسانی سے آ بھی جائے گی اور اس کو سیکھنے سے قرآن بھی ان کی سمجھ میں آ جائے گا. تو آپ ضرور سیکھیں اور اس میں بوریت محسوس نہ کریں، یار یہ کیا ہے، بس سن لو. شروع کے 4-5 لیکچر میں وائٹ بورڈ دھندلا آ رہا ہے، چھٹے لیکچر میں دھندلا پن بھی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس سے انشاءاللہ قرآن سمجھ میں آئے گا، قرآن کی زبان میں پھر مزہ آئے گا آپ کو قرآن پڑھنے کا. تو یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا؟ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، جب انہوں نے کہا نا اے قافلے والو تم کیا ہو؟ چور ہو، تو بادشاہ کا پیالہ چوری کر کے نکل رہے ہو. اس نے کہا تاللہ لقد علمتم، اللہ کی قسم تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد مچائیں. خاندانی لوگ زمین میں فساد بچانے تھوڑی جاتے ہیں، ہم تو بھئی راشن لینے کے لیے آئے ہیں اور واپس جا رہے ہیں. وما کنا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں، ہماری کوئی، ہم چور لوگ نہیں ہیں. اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا ہم چور لوگ نہیں ہیں. اگر وہ یوں کہتے نا کہ ما کنا سرقنا، اللہ کی قسم ہم نے چوری نہیں کی، تو بھی بات ٹھیک تھی، تو بھی کیا بات تھی، ٹھیک تھی بھائی ہم نے چوری نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نے چوری نہیں کی، کہا وما کنا سارقین، ہم چور لوگ تھوڑی ہیں، ہم تو پیغمبر کے بیٹے ہیں بھائی، خاندانی لوگ ہیں. یہ چوری، جیسے ایک آدمی کو آپ نے، بیچارہ بڑا سفید پوش خاندانی آدمی ہے، صدقات و خیرات کر رہا ہے، مسجد سے چپل چوری ہوئی، آپ نے اس پہ ڈال دی اس نے چوری کی ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے چوری نہیں کی، وہ کہے گا بھائی کیا تمہیں تمہیں شکل سے چور لگتا ہوں اور چپل چور میں تمہیں شکل سے چپل چور لگتا ہوں کیا؟ ہم لوگ ایسے، یہ اس کو غیرت آئے گی نا، کوئی اور الزام لگاتے بھائی، کچھ بھی کر دیتے. چوری تو بڑی گھٹیا چیز ہے، تو گھٹیا قسم کے لوگ کرتے ہیں ادھر سے، اور وہی گھٹیا پھر بڑے بڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے اللہ ان کو عہدے عطا فرما دیتا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے دنیا میں، تو اسی طرح نظام چل رہا ہے. تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو بہرحال بلڈ کیا تھا؟ خاندانی. تو ان میں جو برائی تھی وہ بھی خاندانی تھی. برائی تو برائی ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ جیلیسی تھی کیا؟ اپنے باپ کی توجہ کو اپنی طرف لانا، تاکہ باپ کے دل میں ہمارے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو. تو اس سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بلڈ ہے نا، جس خاندان میں انسان پیدا ہوتا ہے، وہ بلڈ کے جو اثرات ہیں وہ اولادوں میں ٹرانسفر، بولو بھائی، ہوتے ہیں. اس لیے اپنی بچیوں کی شادی خاندانی لوگوں میں کیا کرو، صرف پیسہ نہ دیکھا کرو. صرف پیسہ دیکھو گے تو چور بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ذہن میں رکھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چوری سے کمائے ہو کمبخت نے. صرف پیسہ دیکھا جا رہا ہے، سب سے پہلے دیکھنا کیا ہے؟ خاندان. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، جب مدین سے، مصر سے مدین گئے، آپ سے قتل ہو گیا تھا نا، غلطی سے ہوا تھا نا بھائی، جیسے وہ امریکی نے کالے کو قتل کر دیا، جان کر تھوڑی کیا ہے، ارے وہ کالے کے، اس کو پکڑنے کے لیے اسی گردن پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، اب اس کا انا للہ ہی ہو گیا. اس امریکی کو پتا تھا یہ انا للہ ہو جائے گا اس کا. کہتے ہیں اس نے پی اتنی تھی کہ وہ نہیں بھی گردن پہ پاؤں رکھتا تو بھی اس کا انا للہ ہونا تھا. بہرحال کوئی بھی وجہ بنی، بلی کس پہ آ گئی؟ اس امریکی فوجی پہ آ گئی، اب وہ کالے گوروں کے فساد شروع ہو گئے. تو بعض دفعہ انسان کسی کو قتل کرنا چاہتا نہیں ہے، لیکن کام ایسا ہوتا ہے کہ اس سے وہ بیچارہ مری جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو لڑتے ہوئے دیکھا بنی اسرائیل کے کسی بندے کے ساتھ، اپنی قوم کے کسی آدمی کے ساتھ. لڑائی چھڑوانے کے لیے فرعونی کو ایک لگایا تھپڑ، کیونکہ جب تب اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تمیز سے کوئی لڑائی نہ چھوڑ رہے ہو نا، دو آدمی لڑ رہے ہو تو دونوں کے ایک ایک رکھ کے لگاؤ. یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. بازار میں لڑتا ہوا دیکھو نا کسی کو، تو لڑنے نہ دیا کرو، بل لڑ رہے ہیں تو ان کا اپنا ہیڈیک ہے، نانا بھائی جا کے چھڑواؤ، یہ انسانیت کے خلاف ہے، آپ ان کو لڑنے دے رہے ہو. پہلے لڑتے ہوئے تو لوگ چھڑواتے تھے، اب چھڑواتے ہی نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے ہمارا تھوڑی ہے، تو جاؤ چھڑواؤ ان کو. تو اگر نہیں چھوڑ رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ ایک ایک چانٹا دونوں کے لگاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پہلا چانٹا لگایا ہے فرعونی کے، کیونکہ وہ طاقتور تھا، تو وہ حضرت موسیٰ کو اپنے تھپڑ کی پاور کا اندازہ تھا نہیں. وہ جب لگا ہے تو اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون، غیر مسلموں کا انا للہ ہوتا نہیں لیکن ایک ترم بن چکی ہے نا یہ، وہ مری گیا. اب ظاہر ہے وہاں بھی وہی فساد جو یہاں تھے، یعنی جو آج کل امریکہ میں جو ہو رہے ہیں نا. ایک خطرہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے آدمی نے قتل کر دیا کس کو، حکومتی بندے کو، وہ تو اس سے بڑا فساد کھڑا ہوتا. سب سے پہلے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی، کسی مخبر نے بتایا کہ بھائی آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، حضرت موسیٰ یہاں سے نکل کے، جلی علی بتا رہا ہوں تاکہ اصل موضوع کے دوبارہ آ جاؤں. موسیٰ علیہ السلام جب دوسرے ملک گئے ہیں، وہاں دو بچیوں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد بچیوں کے والد خاندانی تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری خدمت جس نوجوان نے کی ہے تو ہم اجرت دیں گے. یہ بھی انسان کے خاندانی ہونے کی، بولو بھائی، دلیل ہے. یہ نہیں کہ پانی پلا دیا چھوڑو بس، اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. خاندانی آدمی کہتا ہے یار کسی نے کچھ احسان کیا ہے تو اس کو اس کی اجرت ملنی چاہیے. دوسری طرف جو خاندانی ہوگا وہ کہے گا میں نے فری میں کیا ہے، مجھے اجرت نہیں چاہیے. دونوں طرف بندہ خاندانی ہونا چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ مسافر تھے، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، تو وہ ایک بچی آئی ہے، لڑکی آئی ہے، اس نے، بچیاں تو نہیں جوان لڑکیاں تھیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے. اچھا آج کا کوئی صوفی ہوتا تو پلاتا ہی نہیں. کہتے ہیں نامحرم عورت کی خدمت کرنا اسلام میں حرام ہے. عجیب عجیب مصیبتیں آ رہی ہیں معاشرے میں یار، دو جوان لڑکیاں ہیں، میں کیوں پانی پلاؤں، میں تو جوان ہوں. بھائی جوان تھی نا وہ، وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جا کے پوچھا ما خطبکما، تم یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو، لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کے لیے کنویں سے، تم یہاں دور ہٹ کے کیوں کھڑی ہوئی ہو. تو نامحرم سے بات کرنا بھی کیا ہے، ضرورت ہو. بھائی وہ سمجھتے تھے کہ بیچاری مجبور ہیں، اتنی دیر سے کھڑی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ. تو جا کے ان سے پوچھا ما خطبکما، تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو. انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک پانی نہیں کنویں سے نکال سکتے جب تک یہ مجمع چھٹ نہیں جاتا، یعنی شرم و حیا کی وجہ سے ہم مجمع میں گھسنا نہیں چاہتے. بتا دیا کہ ہم بھی کیا ہیں، خاندانی. نہیں آ رہی بات میں، تینوں قسم ہر طرف خاندانی لوگ ہی تھے نا، اور وہ گھٹیا، وہ غیر خاندانی تھے جو کنویں میں کھڑے ہوئے تھے کمبخت. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار پہلے لیڈیز جو ہے نا، بھائی ہم مرد ہیں، ہم میں طاقت زیادہ ہے، کھڑے رہ سکتے ہیں، دھوپ میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، خواتین کا احترام کرو، تھوڑا سا مجمع چھڑ جائے ان کو پہلے نکال دو. تو وہ مجمع کیا تھا، بولو بھائی، غیر خاندانی. میں یہ خاندانی غیر خاندانی بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ حرکتیں پہچاننی، اپنے آپ کو نا نوٹ کرنا چاہیے کہ خود کیا ہو. صحیح ہے نا، یہ تھرمامیٹر آپ کو دے رہے ہیں ہم، یہ زبان پر رکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ خاندانی پن کتنا ہے آپ کے اندر، ان کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو وہ جو مجمع کنویں میں پانی نکال رہا تھا وہ سارے کیا تھے، غیر خاندانی. ان کو ان لڑکیوں پہ ترس نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام کو حالانکہ خود قابل ترس ہیں، ابھی تو مسافر تو خود ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن خدمت کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے خاندانی لوگ. موسیٰ علیہ السلام نے ان دو نوجوان لڑکیوں سے آ کے پوچھا ما خطبکما، کیا ہوا، تمہاری حالت کیا ہے، یا کیوں ایسے کھڑی ہوئی ہو. کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، اپنے خاندانی ہونے کے دو دلائل دیے، نمبر ایک اس مجمع میں ہم نہیں جا سکتے، مردوں کا مجمع ہے، نمبر دو سوال پیدا ہوتا ہے پھر گھر سے تم آئی کیوں، گھر سے مرد کیوں نہیں آیا؟ ارے سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کسی مرد کو بھیج دیتے نا، جب اتنی شرم اور حیا ہے تو گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا، یہ کام تو مردوں کا ہے کنویں سے پانی نکالنا. تو جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں پوچھی نہیں ہیں، لیکن ان کو خود ہی احساس ہو رہا ہے کہ یہ نوجوان ہمارے بارے میں غلط نہ سوچے کہیں. تو جواب دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے باپ بوڑھے ہیں، اتنے بوڑھے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے، مجبوراً ہم ابا کی خدمت کر رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام گئے، فَسَقَا، کیا الفاظ ہیں قرآن کے یار، ایک ایک لفظ سے وجد آتا ہے. فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلْ، ایسے ڈول سے جا کے پانی نکالا، خدمت کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن ایک دم دل میں خیال آیا کہ بھئی میں مسافر ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے یہاں پہ، کوئی پناہ دینے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، رات کہاں گزرے گی، پہلے ایسے ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تو تھے بھی مسکین. تو دل میں ایک خیال آیا کہ شاید ان کے والد اس خدمت پہ مجھے کچھ اجرت دے دیں تو میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. اب دل میں یہ ایک لالچ آئی نا، ایک تما پیدا ہوئی. تو تما جب، خدمت تو اللہ کے لیے کی تھی لیکن ایک تما پیدا ہوئی، تو تما کے بعد اب دیکھو یہ بصیرت کی بات ہے کہ جب تما پیدا ہوتی ہے تو انسان انسانوں سے امیدیں لگائے تو یہ غلط ہے، اللہ سے لگائے تو یہ اچھا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے استغنا اچھا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سائے میں آ کے کھڑے ہوئے اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو اپنی قدرت سے اگر میرے ساتھ کوئی خیر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں، ان سے نہیں کہوں گا کہ مجھے پیسے چاہیے. نہیں آئی بات، ان لڑکیوں سے نہیں کہوں گا بھائی میں نے تمہاری خدمت کی ہے، تو ابا سے جا کے کہو اور بولو مسافر آدمی ہوں، کوئی ٹھیا ٹھکانا ہو جائے تو عین نوازش ہوگی، دعاؤں کا طلبگار. آج کیسے بھیک مانگتے رہتے ہیں ہر وقت لوگوں سے، میرے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میرے بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی، میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، میری دادی کو کینسر ہو گیا ہے، میرے فلانا ہو گیا ہے، میرا ڈمکانا ہو گیا، اتنے پیسے یہاں سے دے دو، اتنے پیسے وہاں سے دے دو، یہ یوں کر دو، یہ یوں کر دو. وہاں ضرورت ہے پھر بھی نہیں مانگ رہے، اس لیے کہ اگر یہ ذرا سا کہہ دیا ان بچیوں کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی یہ پانی فری میں نہیں پلایا، لالچ ہے اس کے پیچھے، عزت سب سے پہلے، پیسہ بعد میں. کیسے سمجھائیں یار یہ عادات ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں، عزت کا تو خیال ہی نہیں ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، عزت جائے تیل لینے، کیا خیال ہے، کھٹیا پن اللہ بچائے، ہر وقت مانگتے ہیں، ہر وقت مانگتے ہیں، ادھر سے یہ، ادھر سے مانگ لو، ادھر سے زکات مانگ لو، وہاں سے فطرہ مانگ لو، وہاں سے صدقہ مانگ لو، اور اشارتن مانگ رہے ہوتے ہیں، بچے کی شادی ہونے والی ہے، ویسے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے تو بتا کیوں رہا ہے بچے کی شادی ہونے والی ہے، تاکہ اگلا پوچھے کہ بھائی جہیز ویز کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ پوچھے گا نہیں نہیں اللہ کا ویسے تو الحمدللہ، مانگنے کے اسٹائل ہے یہ، ویسے تو اللہ کا بڑا فضل ہے، بس یہ کہ ظاہر ہے بیٹیوں کی شادیاں آج کل آسان ہے، لیکن ویسے الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں ہے. دل میں لالچ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو، کہ کسی طرح جیب سے روکڑا نکالو، منہ سے پھوٹ دو بھائی، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اللہ سے بولو. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی تھی، بچیوں سے کچھ نہیں کہا، سائے میں آ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو نے اگر کوئی خیر کا فیصلہ کیا ہے نا تو میں اس کا محتاج ہوں، تو وہ کر دے تو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ امید ہوئی تھی کسی کی خدمت کی ہے، مسافر جب کسی کی خدمت کرتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آگے صلہ ملے گا، تو اللہ ان سے تو نہیں مانگ رہا، لیکن اگر ان کے ذریعے تو نے کچھ میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں، میں مستغنی نہیں ہوں. اس میں اعتدال سکھایا ہے کہ اتنے فنڈر بھی نہیں بننا کہ بس نہیں نہیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں، خود سے آ رہا ہو بغیر لالچ کے تو یہ اللہ کی رحمت، اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے آ رہا ہو، لالچ کے ساتھ آ رہا ہو تو یہ رحمت نہیں ہے. تو تو ادھر دعا مانگی ہے، اللہ نے دعا قبول کی، ان بچیوں نے جا کے ابا کو بتایا کہ ایسے ایک نوجوان تھا جس نے ہماری خدمت کی۔ ابا چونکہ خاندانی تھے، بعض لوگوں نے کہا وہ شعیب علیہ السلام تھے مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ابا تھے کیا خاندانی، بچیاں بھی خاندانی، انہوں نے بھی جا کے بتایا ابا کچھ اجرت ملنی چاہیے، ابا تھے خاندانی، انہوں نے کہا ایک بیٹی کو کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، ہم اسے اس کی کچھ اجرت دینا چاہتے۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، اللہ فرماتے ہیں حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ دیکھو اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی، حیا کے اللہ بتا دیتے ویسے ہی آئی۔ جب آپ کوئی واقعہ بتاتے ہو تو اس میں جو اہم جز ہوتے ہیں انہی کو ہائی لائٹ کرتے ہو نا، خاص طور پہ اللہ تو ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے جو ضروری ہیں۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان میں ایک آئی اور کہا کہ چلو ابا تمہیں اجرت دینا چاہتے ہیں، نا نا نا، اللہ نے کہا فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ان میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے۔ یہ اللہ خاندانی ہونے کو کیا کر رہے ہیں، بولو بھائی پکا کر رہے ہیں کہ بہت ہی خاندانی تھی، کہ جب چل رہی ہے تو کس کے ساتھ، حیا کے ساتھ۔ تو اللہ کو عورت کی چال میں حیا پسند ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل ہمارے جو میڈیا ہے نا اس نے عورت کو کیا بنا دیا ہے، بولڈ، جتنا زیادہ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرے گا یہ ہے خاندانی۔ اس کی بھی ضرورت کبھی پڑتی ہے، جب پڑے تو ٹھیک ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، لیکن نارملی عام حالات میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ میاں کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرے گی، پھر وہ کیا خیال ہے، سسر کو بھی آنکھیں دکھائے گی، بھائی کو بھی آنکھیں دکھائے گی، اور پھر یاد رکھو مرد جب آنکھیں دکھاتا ہے تو برداشت ہو جاتی ہیں، جب خواتین آنکھیں دکھاتی ہیں نا پھر وہ چار آنکھیں دکھاتی ہیں، دو نہیں دکھاتی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ تو سب رہے ہو، بھگتے ہوئے ہو۔ اچھا خیر، تو فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك، میرے ابا نے تمہیں بلایا ہے، ليجزيك اجر ما سقيت لنا، آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے ابا اس کی اجرت، اس کا کمیشن آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، یہ نہیں کہا کہ نہیں 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 مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، بھائی ضرورت ہے تو اب خود سے آ رہا ہے تو اتنا زیادہ فنٹر بننے کی بھی انسان کوشش نہ کرے، لوگ کرتے ہیں نا، اتنا استغنا کہ بھائی اللہ کی ایک نعمت مل رہی ہے، آپ محتاج بھی ہیں، کوئی جاب کا بندوبست بھی ہو رہا ہے تو بھائی جاؤ نا، نہیں جی ہمیں تو اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، تو اللہ ایسے ہی تو کھلائے گا، کوئی آسمان سے تھوڑی فرشتہ لے کر آئے گا تمہارے منہ میں نوالے بنا کے دے گا، تو کرونا سے اللہ بچائے گا، احتیاط کرو گے تو بچائے گا میرے بھائی، اور جھپیاں پاؤ گے ایک دوسرے کے ساتھ تو مارے گا بھی کون، اللہ ہی مارے گا، پھر صرف بچائے گا نہیں وہ مارے گا بھی وہی، پھر یہ جتنے مرے ہیں یہ اللہ نہیں تو مارے سارے، بچا بھی اللہ رہا ہے مار بھی اللہ رہا ہے۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام کیا یار، یہ مجھے واقعے میں مزہ اتنا آتا ہے، وہ ایک تو قرآن کی آیتوں میں لطف اتنا ہے کہ وہ میرا اصل ٹاپک تو سارا رہ ہی جاتا ہے، میں خیر جلدی جلدی سمیٹتا ہوں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے ہیں، اصل میں اس واقعے کا نا ایک ایک پہلو بڑا خاندانی ہے، ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے اس واقعے میں۔ تو وہاں گئے ہیں تو قرآن کہتے ہیں فلما قص علیہ القصص، جو بچیوں کے باپ تھے نا ان کے ایک خاندانی ہونے کی ایک اور دلیل کہ انہوں نے ان نوجوان کو بلا کے ایسا نہیں کہا کہ پہلے سے ایک لفافہ رکھا ہو، بھئی یہ بچی سے کہا ان کو پکڑا دینا، ان بولا چلو دروازے سے واپس نکل لو، یہ بھی غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے، پیسے چاہیے نا چلو چاوش پانی پلایا نا، اتنی اجرت بنتی ہے 50 روپے، ہمارے یہاں جو پانی پلاتے ہیں نا ڈول اس کو 50 روپے ایک ڈول کے دیتے ہیں، یہ لو چلو نکلو یہاں سے، بلکہ اس کو بلایا اندر کہ بھائی کون ہو، کیونکہ دیکھ رہے یہ اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں اس کو سمجھیں، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سارے مسٹنڈے جو کنویں کے قریب کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی کمبخت کو خیال بولو بھائی نہیں آیا، تو ایک کو اگر خیال آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ معمولی اچھا نہیں ہے بلکہ بہت اچھا ہے، کیونکہ برائی جب پھیلتی ہے نا تو اس میں پھر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں بڑھ جاتی ہے، سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول ہے نا، ارے بھائی جس چیز کی سپلائی کم ہو ڈیمانڈ زیادہ ہو، تو سپلائی کم ہونے سے اس کی ویلیو بڑھتی ہے، ابھی کہتے ہیں نا آٹے کی ویلیو بڑھنے والی ہے، وہ ٹڈی وڈی آئی ہوئی ہیں کھیتے چٹ کر رہی ہیں، اللہ بچائے سب کو، تو ویسے تو سب لوگ خدمت گزار ہوتے ہیں لیکن اس قوم میں خدمت گزار آدمی تو اس لیے انہوں نے اتنا پروٹوکول دیا، انہوں نے گھر میں بٹھایا موسیٰ علیہ السلام. ان کو کیا پتا یہ کلیم اللہ بننے والا ہے بھائی، وہ تو ایک نوجوان سمجھ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت نہیں ملی تھی اس وقت. انہیں کیا پتا کہ میں جس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہوں کل یہ وہ پیغمبر ہوگا جس کا قرآن میں اللہ سب سے زیادہ تذکرہ کریں گے، آخری کتاب میں بھی کوہ طور پہ بلا کے ان سے ہم کلام ہوا کریں گے، اتنا بڑا پیغمبر. تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بٹھایا، پوچھا بھائی کون ہو، پہلے تعارف، کون ہو، کہاں سے آئے ہو. ہمارے ہاں یہ تعارف، بھائی تم بتاؤ تو صحیح کون. کوئی بھکاری آیا کرے نا تو 50 روپے دینے کے بجائے اسے پوچھے بھائی آپ یہ اس کے اتنے مجبور ہو کیوں کہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو، اس سے پوچھیں، تحقیق کریں. اگر واقعی یہ محتاج ہے تو پھر 50 کیوں دے بھائی، آپ اس کو ٹھیلا لگا کے دے دو یار، تم یہ ٹماٹر بیچو، روزانہ کچھ کماؤ پیسے. اور اگر محتاج نہیں ہے تو پھر 50 دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے بھکاری مت بنائے. میں نے اس طرح کچھ واقعات میرے سامنے آئے ہیں، بھکاریوں کے گھر تک پہنچا ہوں میں. میں نے کہا بھائی 50 کیوں مانگ رہا ہے، اگر تو مستحق ہے تو میں تجھے 50,000 دوں گا، تو مجھے ثابت کر دے کہ تو مستحق ہے. تو سرجانی ٹاؤن لے گیا ایک مجھے نا بٹھا کے، اس نے کہا مولوی صاحب ٹوپی کر رہے ہیں، تھوڑا سا بٹھا کے لے جاؤں گا آگے. وہ لے کے جا رہا ہے، پتہ نہیں اندھیرا ہو گیا. میں نے کہا بیٹا طارق صاحب 50,000 کے چکر میں اب تم 5 لاکھ میں چھوٹو گے. وہ بولے گا گھر میں بند کر دے گا، بولے گا میں 50 مانگ رہا تھا نہیں دیے، اب فون کر رہے ہیں مفتی صاحب کو میں نے اریسٹ کیا ہوا ہے 5 لاکھ روپے لے کے. مجھے یہی ڈر لگنے لگا، پتہ نہیں ڈرامے باز آدمی تھا کمبخت. پھر وہ ایک جگہ کیچڑ آیا، وہاں جا کے روک لیا، اس نے کہا آگے پیدل جانا پڑے گا، کیچڑ ہے. اس نے کہا مولوی صاحب، میں نے کہا میں کیچڑ میں جاؤں گا، چلو کوئی بات نہیں کیچڑ میں چلتے، پہلے آگے آگے تو، ایسا نہ ہو کیچڑ ہی ہو کچھ اور نہ ہو آگے، پتہ چلا اندر ہی ڈوب ہی گئے. میں نے کہا آگے آگے آپ، پیچھے پیچھے میں اسے کیچڑ میں لے گیا، پتہ نہیں کہاں لے جا کے، پتہ چلا ڈرامے بازی سالی. میں نے کہا یار تو صحیح بات کرتا نا تو ہم تیرے ساتھ تعاون کرتے. تو بڑے بڑے ڈرامے باز پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں. تو خیر موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا پوری تفصیل پوچھی، تعارف پوچھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا واقعہ بتایا، ایسے میں نے قتل کیا کسی کو، ناحق غلطی سے ہو گیا قتل، مجھ سے جان کر نہیں کیا، تو میں اس طرح فرعون کے مظالم بیان کہ بھائی میں ملک چھوڑ کر آیا ہوں. انسان بعض دفعہ زبان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، ان بچیوں کے باپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا. ورنہ مسافروں کے پاس کہانیاں بہت ہوتی ہیں، آپ کو کہیں ایسا مل جائے کہ میں یوں کر کے آیا، یوں کر کے آپ نے پتہ چلا اپنی بیٹی پکڑا دی اس کو، کہ بھائی قرآن میں بھی آتا ہے. آج کل بڑے بڑے فراڈی پڑے ہوئے ہیں. تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے نور سے اور آپ کے بات چیت سے اندازہ ہو گیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے. فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، لڑکیوں کے باپ نے تسلی دی، اب تم خوف نہ کرو، اللہ نے تمہیں ظالموں سے نجات دے دی. تو اب بیٹیوں میں سے ایک نے کہا استأجرہ، ابا اسے اجرت پہ رکھ لیں، ملازم رکھ لیں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کمانے والا، یعنی بکریاں چرانے والا، تو اسے آپ بکریاں چرانے کے لیے رکھ لیں، اس کا بھی کام ہو جائے گا، ان کو ظاہر ہے روزگار چاہیے نا مسافر کو، اور ہمیں بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا. بیٹی یہی کہہ سکتی تھی نا، وہ یہ کہتی ابا ان میں اس سے میری شادی کرا دیں، تو یہ حیا کے خلاف ہوتا. ممکن ہے بہت سے والدین کہیں ہماری بچی نے ہم سے کہا تھا کہ ابا میری وہاں سیٹنگ چل رہی ہے، میری شادی کرا دیں، تو رکھ کے ہم نے صحیح تھپڑ مارا تھا اس کے، پھر بالکل صحیح کیا تھا. تو آپ نے غلط اس لیے کیا تھا کہ جب باپ خود فکر مند ہوتا ہے تو بیٹی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ابا کو جب فکر نہیں ہوتی تو پھر بیٹی کا ہی فرض ہے کہ وہ بتا، سیٹنگ ویٹنگ نہیں، بتا دے کہ میری وہاں شادی کرا دو، پھر نہ کہنا حیا کے خلاف. یا تو گھر کی بیٹیوں کی شادی کی فکر کرو، بالغ ہوتے ہی رشتہ تلاش کرو ان کے لیے، پھر بیٹیاں کبھی نہیں کہیں گی، ان کو شوق نہیں ہوتا. جیسے وہ بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو اجرت پہ رکھ لیں، بکریاں چرائے گا، ابا کو فکر کس کی لگی ہوئی ہے، بھائی بیٹیاں جوان ہو گئی ان کے لیے رشتہ چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو ابا اپنی ذمہ داری پوری کریں تو پھر بیٹیوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بیٹی کہہ رہی ہے اس کا مطلب آپ نے اس کو یہاں تک مجبور کیا ہے، پھر اس کی
پھر اس کی بات مانو آپ، پھر یہ نہیں کہو تم میں شرم نہیں ہے، پٹا خاندانی لوگوں کی بیٹیاں ایسے کہتی ہیں، ابا سے خدا کے کہتی ہیں میری ماں شادی کرا دو. تو خاندانی لوگوں کی بیٹیاں اگر ایسے نہیں کرتی تو ابا بھی اتنا شادی کو ڈیلے نہیں کرتے. اگر بیٹی کہہ دے، اور یاد رکھو بیٹی کی مرضی کے خلاف شادی کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسے موقع پہ بیٹی کو پورا پورا حق ہے کہ وہ منع کر دے، اور اس کا منع کرنا حیا کے خلاف نہیں ہے، اس کو رائٹ دیا شریعت نے. یہ آپ اس کی مرضی کے بغیر اس کو زبردستی کوئی چیز کھلا سکتے ہو؟ ہے بھائی. تو آپ اس کا دل چاہ رہا پراٹھا کھانے کا، آپ نے مسور کی دال ٹھوس رہے اس کے منہ میں، نہیں تو یہ کھانا ہے، ظلم ہوگا نا. تو بھائی وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک چیز زبردستی نہیں کھلا سکتے، وہ پورا میاں اس کو پہنا رہے ہو آپ پوری زندگی کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہو؟ پورا ایک عدد میاں، ایک عدد پورا 6 فٹ کا میاں آپ اس کو پہنا رہے ہو، وہ نہیں راضی پھر بھی پہنا دیا، تو وہ تو ظلم ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں قرآن کی یہ جو حیا اور یہ سب چیزوں کا لوگ غلط مطلب نہ لیں. عرب میں 40-40 سال کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں، بیچاری باپ سے کہہ نہیں سکتی کہ ہمارا نکاح کراؤ، اور باپ ان کی اس حیا کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں. تو ایسے موقع پر بیٹی کی ذمہ داری ہے وہ کہہ دے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ نکاح کی ترغیب جو شریعت نے دی ہے اس پر عمل کرنا پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں. تو یہ تو ماحول ایسا تھا کہ وہ باپ خود ہی فکر کر رہے. تو باپ نے فوراً کیا کہا بیٹی کو؟ موسیٰ علیہ السلام سے بیٹیاں تو کہہ رہی ہیں کہ اس میں 2 صفات ہیں، طاقتور ہے اور امانت دار ہے. تو ایسا آدمی ہی گھر میں ملازم ہونا چاہیے اجرت پہ، کیونکہ طاقتور محنت کرے گا، اور امانت کا مطلب کام دل جمی سے کرے گا. ایسا نہیں کہ تنخواہ لینے کے ٹائم پہ تو آ جائے. آج کل کیا ہوتا ہے، بکریاں حوالے کرو، 1-2 بکری تو ویسے ہی غائب کر دیتا ہے وہ، ایسا ہی ہوتا ہے نا. وہ کورونا ہو گیا تھا اس کو ویسے ہی غائب کیا. باقی میں نے تو چرواہوں کو بکریاں اپنی دی ہیں، اتنی بڑی دو تو وہ سال کے بعد بجائے بڑی ہونے کے چھوٹی ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کی اپنی بکریاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں. یہ خیانتیں آج کل چل رہی ہیں مارکیٹ میں، اپنی چیز کوئی نہیں سمجھتا. تو بچیوں نے کہا یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی. اندازہ کیسے لگایا کہ طاقتور بھی اور امانت دار بھی؟ بچیاں بھی خاندانی تھی، ذہین تھی، چند تھوڑی سی باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ نوجوان صحت مند. تو اندازہ ایسے لگایا کہ ڈول انہوں نے نا ایسے پکڑ کے نکالا تھا، صحیح ہے نا؟ ظاہر ہے جس کے چانٹا مارا ہو بندہ ہی مر گیا ہو، تو وہ پانی کا ڈول جو انہوں نے نکالا نا موسیٰ علیہ السلام نے، اس سے بچیوں کو اندازہ ہو گیا کہ نوجوان طاقتور ہے، کمزور نہیں ہے. اور امانت کا اندازہ آنکھوں سے لگایا. کسی مسافر کو کہیں، مسافر تو زیادہ گناہ کرتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ ان کو تو زیادہ وہ ہوتا ہے کہ یار نہ بچیوں کا کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، تو بد نظری کرنا شروع کر دے گا، بلا وجہ فری ہونے کی کوشش شروع کر دے گا، ان کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے گا. تو بچیوں کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ ہم سے بات نہیں کی، آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہیں، صحیح ہے نا؟ اس سب چیزوں سے اندازہ ہو گیا کہ بندہ کیا ہے، بولو بھائی، خاندانی. تو یہ عورتیں جو ہے نا، یہ یاد رکھو، سب کو سب کا پتا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ انٹی اتنی سیدھی ہیں، ان کو ہمارے بارے میں کیا پتا. وہ آنکھوں سے ٹکٹکی سے اندازہ لگاتی ہیں انٹیاں، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. وہ سب اپنے میاں کو، جب میاں کے ساتھ بازار میں جا رہی ہوتی ہیں نا، میاں سمجھتا ہے اس کو تو ادھر ادھر دیکھ رہی ہے. ہر عورت کی 2 آنکھیں پیچھے بھی ہوتی ہے، یاد رکھو، اپنے میاں کے بارے میں. جس سے وہ، جب کوئی کسی عورت کا میاں بازار میں چلتا ہے تو خواتین چاروں طرف سے میاں کو دیکھتی ہیں، اگر ادھر دیکھ رہی ہیں 2 آنکھوں سے ادھر بھی دیکھ رہی ہیں، اگر منہ یہاں گھمائیں گے تو یہ آنکھیں موو کر کے کدھر آ جائیں گی، یہ خود بخود آٹومیٹک آنکھیں ہوتی گھوم رہی ہوتی ہیں، اتنی ہوشیار ہوتی ہیں. اس لیے اللہ سے نہیں ڈرتے تو کم از کم بیوی سے ڈرا کرو، بہت دیکھ رہی ہوتی ہیں کدھر کو دیکھ رہا ہے، چاہے کتنا ہی نیک ہو. آدمی گھر سے باہر نیک ہوتا ہے، یاد رکھو، گھر میں کوئی نیک نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا. تو خیر، تو ان بچیاں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کی نگاہوں سے پتہ چلتا ہے کہ خیانت نہیں کرے گا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جو اصل بات تھی جو اتنے لیے پورا واقعہ میں نے سنایا، تو باپ نے کہا کہ یار یہ 2 ہی چیزیں تو داماد میں بھی دیکھی جاتی ہیں، صحت اچھی ہو اور بندہ کیا ہو، خاندانی، امانت دار ہو. پیسہ بعد میں، ہم لوگ پیسہ پہلے دیکھتے ہیں، کسی حد تک دیکھنا بھی چاہیے، لیکن اصل جو ہے بھائی صحت اچھی ہے تو کما لے گا، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، جہاں 2 روٹی خود کھائے گا بیوی کو بھی کھلا دے گا. صحت اچھی ہونی چاہیے، کمانے کے ذرائع بہت ہیں. ہم نے بہت لوگ دیکھے ہیں ابا سے کروڑوں کی جائیدادیں ملی، برباد کر دی، زیرو پہ آ گئے. اور ایسے بہت دیکھیں، غریب تھے، صحت اچھی تھی، کمانا شروع کیا، محنت کی، اللہ نے بہت پیسے کی رزق کی ریل پیل کر دی. تو انہوں نے کہا صحت اچھی ہے، کما لے گا. دوسری بات، امانت دار ہے، اللہ کے خوف سے اللہ کا حق ادا کر رہا ہے تو بیوی کا حق بھی ادا کرے گا. جس میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ بیوی کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، اس پہ چھ چھ سالے چھوڑنے پڑیں گے پھر جا کے بیوی کا حق ادا کرے گا. اس لیے میں ماں باپ سے کہتا ہوں، یار تم لوگ نسل جو روکتے ہو نا، اس کا نقصان کل تمہاری بیٹی کو بھی ہوگا. دو بچے ہو گئے، بیٹی رخصت ہو کے گئی، سسرال میں ظلم ہوگا، تم مر جاؤ گے، پیچھے بیٹی کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج بیٹی کو پیچھے بھائی ہونے چاہیے جو بہن کا خیال کریں کہ شوہر ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پہلے زمانے میں یہ سالے کا لفظ یہیں سے تو آیا ہے، کباب میں سب سے بڑی ہڈی کون ہوتا ہے؟ سالہ. وہ نگرانی رکھتا ہے کہ بہن کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تبھی تو کہتے ہیں یار میں جو بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں اس کمبخت کی وجہ سے کر رہا ہوں، ورنہ آزاد ہوتا. میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں دنیا میں کہ اگر سالے نہ ہوتے نا تو وہ خود سالے بنے ہوئے ہوتے، وہ ظلم کرتے. وہ عورت کا خاندان ہوتا ہے جو مرد کو ظلم کرنے سے روکتا ہے، یہ حقیقت ہے، پیچھے خاندان ہوتا ہے اس کا. اگر وہ بالکل لاوارث ہے تو ایک خاتون کی بچی یتیم جوان ہو گئی، پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انہوں نے کہا میری بچی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، میں شادی نہیں کر رہی اس لیے کہ جو بھی رشتہ آ رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ اس بچی کا پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے رل نہ جائے کہیں جا کے. اور رلتی ہیں. تو یہ جو فیملی پلاننگ کے عذاب اور نقصانات ہیں نا، ان میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اولادوں کو بہن بھائی نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں بہن بھائی تو آپس میں لڑتے ہیں، وہ لڑے جتنا بھی، لیکن اجتماعی مفاد میں کیا ہو جاتے ہیں؟ متحد ہو جاتے ہیں. وہ یہ انسانی فطرت ہے، نیچر ہے. آپ کا اپنے بھائی سے جتنا بھی پھڈا ہوگا، لیکن وہ جب اس پہ ظلم ہوگا تو وہ بہرحال ساتھ دے گا بھائی کا، بہن کا ساتھ دے گا، بھائی کا ساتھ دے گا. تو یعقوب علیہ السلام، جو بچیوں کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ دو کوالٹی، صحت اچھی ہونی چاہیے اور امانت. اللہ کا خوف ہوگا تو بیوی کا حق بھی ادا کرے گا، اللہ کا خوف ہوگا تو. تو یہی دو چیزیں تو چاہیے. بچیاں کہہ رہی ہیں اس کو اجرت پہ ملازم رکھ لیں. باپ نے فوراً کہا انی ارید ان کی حق احد ابن تیہاتین، ان دو میں سے ایک کا نکاح میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بولو بھائی، شرط یہ کہ 10 سال بکریاں چراؤ. صحیح ہے نا؟ اس زمانے میں یہ مہر رکھنا جائز تھا، آج جائز نہیں ہے. شرط کیا ہے کہ 10 سال بکریاں چرا، تاکہ میری بھی ضرورت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ہمارے گھر کی بھی ضرورت پوری ہو جائے اور آپ کو بھی بیوی مل جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. ہم ہوتے ہم کہتے اچھا میں ذرا استخارہ نکلواتا ہوں جا کے. ابھی ہم ہوتے کیا کرتے؟ استخارہ نکال رہا ہوں میں، پھر استخارے 3 دن تک استخارے نکال کے، پھر کوئی نیلا آتا، کوئی پیلا آتا، کوئی گلابی آتا، وہ پریشان ہوتے، فون کرتے، یار یہ پتہ نہیں کنفیوز ہوں استخارے کے بارے میں. یا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا ایکچولی ابھی تو میری جاب لگی ہے، میں مسافر آدمی ہوں، پہلے جو فرعون کے پاس کیس چل رہے ہیں وہ کیس ختم ہو جائیں، میں اسٹیبل ہو جاؤں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، میں بحریہ ٹاؤن میں ایک آدھ پلاٹ خریدنے کے قابل بن جاؤں، میں مدین ابھی نیا نیا آیا ہوں یہاں، میں اسٹیبل ہو جاؤں، کچھ پلاٹ ہو جائے، میرا کوئی گھر ور ہو جائے، اسٹیبل ہو جائے، جب انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو پھر یہ شادی کے بکھیڑے. شادی کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے. یہ کیا بولوں یار، میں تو ممبر کا خیال کرنا پڑتا ہے، چماٹ مارنے کا دل کرتا ہے رکھ کے. یہ جو بڈھے ہو رہے ہیں نا، شادی نہیں کر رہے، اسٹیبل ہوتے ہیں، وہ بھائی جان روٹی کھانے کا سب سے بہترین ٹائم ہے جب بھوک لگے. جب جوان ہوتا ہے نا اس وقت نکاح کی خواہش ہوتی ہے، اسٹیبل ہونے کے چکر میں خواہش ہی ختم کر دی تو چھوڑ دو، اب اسٹیبل ہی ہو، اب شادی نہیں کرو. 40 سال میں شادی کر رہے ہو، کمبخت تمہارے رہ کتنے گئے تمہارے، اور 40 سال تک تم حرام خوری کرتے رہے ہو. جو کیا بولوں میں یار، ابھی اس حرام کے جو تمہیں چسکے لگے ہیں نا، اب وہ شادی کے بعد چھوٹنے والے نہیں ہیں. ہاں اب نہیں چھوٹیں گے وہ، اب وہ حرام میں زیادہ مزہ آئے گا. بیوی تو ایک فارمیلٹی کے لیے تم نے رکھی ہوئی ہے، چلو یار بیوی ہے ٹھیک ہے، ایک عدد اچھے لوگوں کی نشانی ہے، وائف بھی ہوتی ہے ان کی، ایک آدھ بچہ بھی ہوتا ہے. باقی جو حرام کاریاں ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے صحت کا جو بیڑا غرق ہو گیا، اور جو چسکے حرام میں آ گئے، اب وہ جس کو سٹوں کا عادی ہو وہ دودھ میں تھوڑی مزہ آتا ہے اس کو. ارے جس کو ہیروئن پینے میں اور چرس میں اور سگریٹ کے مزے آ گئے، اس کو آپ شہد چاٹا کرو نہار منہ، وہ کہے گا یار یہ کیا حکیموں کی باتیں بتا رہے ہیں میرے کو. شہد کی جو لذت ہے وہ ان کی ہے جن کو گٹکوں کی عادت نہ پڑی ہو، اس کو مزہ آئے گا شہد، شہد میں اللہ نے لذت رکھی ہے. تو نکاح کی لذت بھی انہی کو ہوتی ہے جن کو یہ حرام کاریوں کی عادت نہیں پڑی ہوتی. تو بہرحال اگر کسی کو پڑ گئی توبہ کر لے بھائی اللہ قبول کرنے والے, لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا. تو ہم ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جگہ, ہم کہتے ہیں ایکچولی ابھی تو استخارہ نکالنا ہے اور نکاح کو شادی گڑی گڈوں کا نکاح تو بہت بڑی کیا ہے, بہت بڑی اتنی بڑی ہے کہ بس کیٹو پہاڑ اس کے سامنے چھوٹا ہے. بولنے یہ ڈائلاگ ہیں, ہلکا کر کے پیش کرو گے تو ہلکا ہو جائے گا نکاح. او بھائی نکاح کیا ہے یار, وہ مرد کو عورت چاہیے, عورت کو مرد چاہیے, اس کے دل میں بھی تڑپ ہے, آپ کے دل میں بھی تڑپ ہے, دو گواہ لاؤ ایجاب و قبول کرو بھائی, چلو ساتھ رہنا شروع, حلال ہو گیا معاملہ. وہ بھی پہلے بھی تو روٹی کھا ہی رہی تھی نا, ابا کھلا رہے تھے, اب تم کھلاؤ اس کو, ختم ہو گئی بات. پہلے ان کا خرچہ ہو رہا تھا, اب کس کا ہے, تمہارا. مہنگائی کے دور میں بڑا مشکل ہے بھائی, مہنگائی کے دور میں ابا کھلا رہا تھا, بوڑھے پہ خرچہ ڈالنا یہ مہنگائی کے دور میں زیادہ مسئلہ ہے, جوان پہ خرچہ ڈالنا آسان, اس کی تو بھی کمانے کی عمر شروع ہوئی ہے, اس پہ خرچہ ڈالو, باپ پہ نہیں ڈالو, باپ کا مفاد بھی نہیں ہے بیٹی سے, کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, بوڑھے پہ خرچہ ڈالا ہوا ہے. مہنگائی کے دور میں اس بوڑھے کا خیال نہیں ہے کہ مہنگائی بہت ہے, شادی باتیں کرتا رہتا ہے بیٹھے, مہنگائی بہت ہے تو بچیوں کا خرچہ باپ سے ہٹاؤ نا, پھر جوان آدمی پہ ڈالو اس کا خرچہ. مہنگائی میں تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ جوان پہ خرچہ ڈالا جائے, بوڑھے کو بولو اب آپ آرام کرو زندگی, اب داماد آپ کی خدمت کرے گا. سب فضول قسم کی ٹوپی ڈرامے جو لبرل لوگ ہیں نا انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں سارے فضول. تو موسیٰ علیہ السلام اور یہ ہمارے روحانی ٹوپی ڈراموں نے استخارے وستخارے کے نام پہ جو مذاق بنایا ہوا ہے, یہ وہ استخارہ ہے ہی نہیں جو حدیث میں آتا ہے, حدیث والا استخارہ بالکل ایک الگ چیز ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا ہے گڑیا گڈوں کا کھیل تو نہیں ہے یہ, ایکچولی ابھی تو میں اسٹیبل, ابھی میں یہاں آیا ہوں اور یہ مسائل اور یہ وہ. بھائی جاب مل گئی, ٹھکانا مل گیا, جیسے ہی انہوں نے پیشکش کی ہے نا کہ میں چاہتا ہوں ان دو میں سے ایک کا نکاح آپ سے کروں, دس آٹھ سال بکریاں چرانی ہیں, دس کر دو تو غریبی آپ کی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ بڑھایا, ذالک بینی وبینک, میرا اور آپ کا وعدہ پکا, حق ڈن ہے. کیونکہ لڑکیوں کی تحقیق بھی پہلے ہو چکی تھی نا کہ بھائی شرم والی حیا والی لڑکیاں ہیں, خاندانی ہیں. بھائی بیوی کا یہ پتہ چل جائے بھائی لڑکی کیا ہے, اچھے خاندان سے بلانگ کرتی, وہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی چلتی بھی حیا سے آئی, دور کھڑی بھی ہیں, ابا کی خدمت بھی کر رہی ہیں, بڑھاپے میں ابا کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرایا کہ ابا آپ خام خام کی ٹینشن, ہمیں آپ کی وجہ سے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے, چلو آپ ایدی سینٹر میں, کچھ بھی نہیں کیا, گھر میں ابا کو بھی پال رہی ہیں, ذمہ دار گھر داری والی ہیں, یہی تو چاہیے بھائی. اور جہاں دیکھنا وہ ممکن ایک نظر دیکھ لیا ان لڑکیوں کی طرف, تو فوراً کہا ذالک بینی وبینک, یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے. تو پیغمبر نکاح پہ بڑے حریص ہوتے ہیں, فوراً نکاح کرتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے. اسی وجہ سے تو معذرت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام نے, میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کتنی شادیاں کی, بہت زیادہ کی تھی, ابھی چھوڑو اس کو, خواتین بھی بیان سن رہی ہیں پھر بولیں گے آگے اپنے ٹاپک پر. تو صحیح ہے نا, تو کیا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی یار. اب دیکھو کیسا موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے کیسا خاندانی فیصلہ کیا کہ کی نہیں کیا. فلما قضا موسی الاجل وسار ابی اہلہ, موسیٰ علیہ السلام نے جب دس سال بکریاں چرائیں, انہوں نے دیکھا اب چلو بیوی کو لے کے کہاں چلتا ہوں میں, واپس مصر جاتا ہوں. بھائی ہمارا اخپل وطن تو کیا ہے, بھائی اخپل وطن تو مصر ہے نا, مصر کی یاد آ رہی تھی, رشتے دار تو وہاں ہیں, ہو سکتا ہے اس وقت ان کی والدہ بھی زندہ ہو موسیٰ علیہ السلام کی, تو بہو والدہ کے پاس لے کے جاؤں گا, وہی ماں جنہوں نے صندوق میں ڈالا, تو اخپل وطن تو یاد آتا ہے نا. اب دس سال ہو گئے, بھول بھلیاں ہو گیا ہوگا, کہیں چھپ چھپا کے زندگی گزار لیں گے, کیس پرانا ہو گیا. وہ راستے میں بیوی کو لے کے جا رہے ہیں اور شدید سردی, مصر کی تو سردی بڑی مشہور ہے, ٹھنڈا ملک ہے نا, راستے میں اندھیرا اور شدید سردی, آگ نظر آتی ہے. وہاں اپنی اہلیہ کو بولتے ہیں کسو انی آنستو نارا, ٹھہرو ٹھہرو مجھے آگ نظر آتی ہے. میں وہاں جا کے راستہ والے سے کوئی راستہ بھی بھول گئے تھے, یا کچھ گرمی حاصل کر لیں گے ہم, آگ لے کر آؤں گا تو ہاتھ تاپیں گے. تو دیکھو قرآن میں یہاں کیا آتا ہے, قال علی اہلی ہی, اپنے اہل سے کہا. تو بیوی اہل بیت میں ہوتی ہے, جو لوگ کہتے ہیں نا اہل بیت اہل بیت اہل بیت, تو اہل بیت سے محبت بہت ضروری, تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے, بیویاں. تو عجیب اہل بیت ہیں, حضرت علی ہیں اس میں, بس حضرت فاطمہ ہیں, حضرت عباس ہیں, یہ بھی یقیناً اہل بیت ہیں, لیکن امی عائشہ بولو بھائی, وہ تو گھر والی. اہل بیت کا اردو میں ترجمہ پتہ کیا ہے, گھر والے. تو جب کوئی کہتا ہے نا میرے گھر والے, تو اس میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, ابے آپ لوگ بولتے ہیں نا اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیے گا، آپ بیوی کے ساتھ ہی نہیں گئے، پڑوسیوں کو لے گئے، تو اگلا بولے گا گھر والے کا تو مطلب سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ نبی کی زوجات کو خطاب ہے، یا اہل البیت انما یرید اللہ لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک کر دے، اہل البیت اے اہل بیت. تو نبی کی بیویوں سے بھی اللہ نے کیا خطاب کیا؟ اے اہل بیت. تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ نبی کی بیویاں. اور آپ کی بیوی میں سب سے چہیتی کون تھی؟ امی عائشہ. تو اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس، یہ سب ہمارے جو ہے نا ایمان، ان سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے. تو اسے جتنی محبت حضرت علی، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم سے ہے، اتنی ہی محبت امی عائشہ سے ہونا ضروری. آپ کو امی عائشہ سے اتنی محبت تھی کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بلاؤ گے تو آؤں گا ساتھ میں. ہے بھائی، وہ صحابی تھے، بے تکلف تھے، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، منع کر دیا. ہمارے ہاں منع کرنے والا بھی چماٹ پڑتا ہے اس کو، تکلف کا دور ہے نا، ارے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تکلفات ہیں. صحابہ کے دور میں تکلف نہیں تھے، جو دل میں تھا وہی. وہ صحابی جانتے تھے کہ بھائی میں دو کی دعوت افورڈ نہیں کر سکتا. انہوں نے خام خام یہ نہیں کہا نہیں آپ آئیں، آپ وائف کو بھی لے کر آئے. اب انسان چلا جائے اور دل میں آدمی کہہ رہا ہے یار مصیبت کھڑی کر دی، پوچھنا ہی مصیبت بن گیا میرے لیے. دل صاف تھے ان لوگوں کے، صاف کہہ دیا یا رسول اللہ یہ پیشکش قبول نہیں ہے، اللہ کے نبی نے بھی بتا دیا، پھر آپ کی دعوت قبول. بولو بھائی، تو نبی تو امت کے معلم تھے نا، بیوی کا ادب بھی سکھا رہے تھے. ادب سے مراد محبت، کہ بعض دفعہ انسان کو اپنی بیوی کے بارے میں تھوڑی غیرت بھی دکھانی پڑتی ہے کہ بھائی میری وائف کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ جاؤ. تو بیوی کتنا خوش ہوگی یہ سن کے میرے میاں نے دعوت کیا کر دی، ٹھکرا دی. آج الٹا ہو رہا ہے، ابے تو نے بھابھی کو خام خامے بلا لیا یار، یہی ہوتا ہے. ابے یار ایک تھوڑا سا ریلیکس ہونے کا موقع ملا تھا یار، گھر میں بھی بھابھی کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اب تھوڑا سا ریلیکس تھا، تھوڑا آؤٹنگ واؤٹنگ ہو جائے گی، بیٹھیں گے. کہا تو نے بھابھی کو بھی دعوت دے دی، اب خود ہی میں تو منع کر نہیں سکتا، اب تو خود ہی بھوک، خود ہی کوئی ٹوپی شوپی کرا دے. تو یہ بھی، یہ تربیت بھی کرنی تھی نا نبی نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. تو فضائل سب صحابہ کے ہیں، سب اہل بیت ہمارے لیے قابل محبت، لیکن جیسے حضرت علی کی بات نرالی ہے بھائی، بے شک اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، تو امی عائشہ کی بات بھی کیا ہے؟ نرالی ہے. یہ انداز کسی اور زوجہ کے نصیب میں نہیں آیا. تو ان صحابی نے پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ دعوت کی، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں، کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. انہوں نے پھر منع کر دیا، بھائی اکیلے آ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، قبول نہیں ہے. تیسری دفعہ پھر دعوت کی، آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. انہوں نے پھر قبول کر لی. ممکن ہے تیسری دفعہ پہلے سے انتظام کر کے آئے. تو کیا بات چل رہی تھی، یہاں کہاں سے آ گئی یار؟ ایک تو میں نا دماغ میں نا اتنے موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ تھا ہی، ہاں اہل سے بات آئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنی اہل سے، گھر والوں سے کہا. تو اہل بیت سے محبت میں امہات المومنین سے محبت، وہ اہل بیت کی محبت میں داخل ہے، اور ان میں سب سے زیادہ کس سے؟ امی عائشہ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. خیر، تو اصل بات کیا چل رہی تھی؟ وہ آگ تو وہ درمیان میں ایک واقعہ آ گیا، اصل جو میں نے موضوع شروع کیا تھا وہ تو میں نے شروع کیا تھا ولا یستثنون. بھائی وہ سورہ قلم کا میں سنا رہا تھا، ادھر ٹن کس کیسے مارا، عرب کا بتا رہا تھا. ہاں اصل جو خاندانی، تو اللہ تعالی نے عربوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب میں یقیناً برائیاں تھیں، مگر برائیوں کی دیر آر ٹو ٹائپس آف برائیاں، خاندانی برائیاں الگ ہوتی ہیں، یعنی ایک برائی کی بیس غلط نہیں ہوتی. تو عرب جوا کھیلتے تھے، لیکن وہ جوا پتہ ہے کیوں کھیلتے تھے؟ اس لیے نہیں جس لیے آج کھیلا جائے. آج جوا، جواری جب جوا جیتے گا کروڑوں روپے کمائے گا، اس کروڑوں سے کیا کرے گا؟ حکمرانوں کو رشوت دے کے دو چار اور پلاٹوں پہ قبضہ کروا لے گا، یہی ہے نا، یعنی اپنی توند بھرے گا اور حرام کو مزید حرام کا ذریعہ، اسے شراب پیے گا وغیرہ وغیرہ. عرب کیا کرتے تھے؟ عربوں میں سخاوت تھی، عرب اس پہ فخر کرتے تھے، ہم نے اتنے غریبوں کو کھلایا، اس پہ بہت فخر ہوتا تھا ان کا. کنجوسی اس زمانے کی ایک بہت بڑی گالی تھی. حاتم تائی اسی دور کا ہے نا, حالانکہ وہ اس نے اسلام تھوڑی دیکھا ہے, کفر کی حالت میں اتنا سخی آدمی, بات بات پہ اونٹ ذبح کر دیتا تھا لوگوں کو کھلانے کے لیے, ایسا سخی. تو آج اس زمانے کی آپ شاعری دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا شاعر سخاوت پہ فخر کرتے تھے. آپ کو بتائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے کچھ صحابیات نے کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کا اونٹ کھڑا ہوا ہے, کچھ تانا دے دیا تھا کہ ہم یہاں بھوکے اور اونٹ کھڑا ہوا ہے یہاں پہ. انہوں نے کیا کیا, اونٹ ذبح کر کے سب کو کھانا کھلا دیا, لو کھاؤ. وہ چونکہ اس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو نشے کی حالت میں تھے, اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی. بعد میں پتا چلا یہ اونٹ میرا نہیں ہے, یہ کس کا ہے, حضرت علی کا اونٹ ہے. اور حضرت علی کا پروگرام تھا اس اونٹ سے اپنا ولیمہ کرنے کا. تو حضرت علی نے جب اونٹ کا یہ حشر دیکھا تو کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پا سکتا. تو سخاوت ایسی تھی کہ یہ بھی تحقیق نہیں کر رہے کہ بھائی یہ بس وہ تانا دے دیا عورتوں نے. آج کوئی عورت تانا دے ہے کہ بھائی تمہاری جیب سے کبھی پیسے نہیں نکلتے, یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے کھلاؤ ذرا بوٹی بنا کے, تو ہم کیا کہیں گے, عورتوں کا تو کام ہی تانے دینا ہے. ان کے منہ سے تو کبھی اچھی بات ہم نے سنی نہیں. کنجوسی کا دور چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں, دبا کے چل رہی ہے. لیکن اب ایسا بھی نہ ہو کہ آپ بھی اونٹ کھلانا, اپنی اوقات دیکھنی چاہیے سخاوت میں, اتنا زیادہ کسی کو فری کرا لینا تو اعتدال ہر چیز میں اچھا ہے نا. لیکن عرب اعتدال سے کام نہیں لیتے تھے, تبھی تو قرآن نے ان کو حکم دیا کہ میانہ روی سے خرچ کرو. آج کنجوسوں کو حکم دیا جاتا ہے کچھ تو کرو, عربوں کو کہا جا رہا تھا میانہ روی سے خرچ کرو. کچھ تھے ان میں بھی کنجوس لیکن میجورٹی ایسی نہیں تھی, یہ برائی ان میں نہیں تھی, بہادر سب تھے, رشتے داری جوڑنے میں بڑے ماہر تھے, رشتوں کے لیے لڑا کرتے تھے. یہ جو بھائی بھائی کو دیکھ کے پٹتا ہوا دیکھتا ہے اور کنی کترا کے نکل جاتا ہے نا سائڈوں سے, یہ چیز عربوں میں نہیں تھی. ہم زمانہ جاہلیت کی شاعری پڑھتے ہیں, اس میں ایک عورت کے بھائی کو قتل کر دیا تو دوسرے بھائی نے دیت لے لی, تو وہ بہن نے شاعری کی اپنے بھائی کے خلاف کہ غیرت ختم ہو گئی اس میں, خون کا بدلہ خون ہے, یہ پیسے لے کے معاف کر دیا. وہ بہن ابھار رہی ہے. حالانکہ آج تو خواتین کہاں چاہتی ہیں کہ بھائی کے قاتل کو قتل کیا جائے, وہ چاہتی ہیں کہ کیا ہو یا پیسے ویسے مل جائیں, چلو پتلی گلی سے نکلو. تو وہ غیرت, پیسے لینا بھی جائز ہے تو, لیکن یہ کہ وہ ایسی ان کی شاعری سے پتہ چلتا ہے. تو اب کیا تھا جو اصل موضوع تھا میرا, کہ عرب کیا کرتے تھے کہ جوا کھیلتے تھے, جس کے نام رقم نکلتی تھی نا جیتتا تھا, وہ ساری رقم سے غریبوں کو کھانا کھلا دیا کرتا تھا, تاکہ غریبوں کا کھانا کس کے کھاتے میں آئے, میرے کھاتے میں. دنیا کہے گی بھائی ہم نے کھلایا ہے. وہ اس جوے سے اور کچھ نہیں, یہ تو اب کتنے فائدے کی چیز تھی نا. لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے, جو میں اصل بیان لے کے چلا تھا, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ نے کہہ دیا یہ جوا کیا ہے, نجس, غریب کو کھلانا ہے, جتنے پیسے اللہ نے دیے اسے کھلا دو. جوا جیت کے کھلانے کی اجازت نہیں ہے, تو اللہ نے اس کو حرام کر دیا, صحابہ نے چھوڑ دیا. یہ آج جو علماء انشورنس کو حرام کہتے ہیں نا, انشورنس والے بڑے مزین دلائل بیان کرتے ہیں. ایکچولی جب آپ اپنے ابا کی وہ بیمہ کرواتے ہیں, تو اگر آپ کے ابا کا انا للہ ہو گیا, آپ یتیم ہو گئے, تو انشورنس کمپنی آپ کے ساتھ اتنا تعاون کرے گی. تو ایکچولی یہ آپس کے تعاون کی ایک بڑی زبردست صورت ہے. مفتی صاحب تو مروا دیں گے ہیں, انشورنس نہیں کراؤ, آپ کی گاڑی کو حادثہ ہو گیا, کلیم کر کے آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے. علماء کہتے ہیں بھائی جو حرام ہے وہ کیا ہے, یہ تعاون کی جائز صورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ قمار ہے, ایک طرح کا جوا ہے. ابا مر گئے تو مل جائیں گے, نہیں مرے تو جوا تو جوا ہوتا ہے نا, داؤ پہ رقم لگائی جا رہی ہے نا, گاڑی کو ایکسیڈنٹ. دیکھو انشورنس والے ایک چیز بتاتے ہیں اپنے مطلب کی, ایکچولی آپ کے انشورڈ ہونے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ انشورڈ ہیں, یعنی آپ کو کچھ بھی ہوا حادثہ نا تو آپ کو پیسے ملیں گے. یہ نہیں بتاتے کہ حادثہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا, آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے. حادثہ ہونا یقینی ہے, یقینی ہے کیا, نہیں ہے نا. حادثے ہونے کا چانس 1% ہوتا ہے, لہذا 1% چانس ہے کہ آپ کو پیسے ڈبل کر کے مل جائیں, 99% چانس ہے کہ آپ کی جو پریمیم ہے, جو قسطیں, وہ تو بہرحال کہاں گئی, تیل لینے گئی. اور اگر وہ بزنس میں اسے لگا دیتے ہیں تو سود دیتے ہیں, پھر وہ سودی لین دین ہے. تو اس لیے یہ قمار ہی ہے, یہ غرر ہے, قمار ہے, یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے, چاہے کتنا اچھا لیبل لگاؤ. تو غریب کے ساتھ تعاون, پھر انشورنس کا آلٹرنیٹ ہے کیا, یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا بھائی, ایک دم اتنے بڑے بڑے اس کا آلٹرنیٹ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں, بہت تمیز سے بہت اچھے آلٹرنیٹ اس کے موجود ہیں جو غیر اخلاقی بھی نہیں ہیں, شریعت کے مزاج کے عین مطابق بھی ہیں, اور اس میں بہت غریبوں کو بہت فائدہ بھی ہے. لیکن وہ یہ انشورنس کمپنیاں کبھی اس کو اختیار نہیں کریں گی, کیونکہ ان کا مقصد لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں ہے, ان کا مقصد پیسہ کمانے کا ایک جدید طریقہ, تعاون کا لیبل ہے, مقصد کیا ہے؟ پیسہ. جبکہ عرب جو جوا کھیلتے تھے تعاون کا لیبل نہیں تھا, واقعی تعاون کرتے تھے, اور آج انشورنس یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ابا اگر بیمار زیادہ ہوں تو انشورڈ نہیں ہوتے, پھر وہ پہلے ڈاکٹر جا کے چیک کرے گا کہ بھائی دیکھنا ان کا 50 سال مزید زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے. اگر ابا کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے, کورونا سے بھی احتیاط کر رہے ہیں, وہ بہت زیادہ دیکھ لیا, پھر وہ کہتے ہیں بھائی یہ بیمہ پالیسی بہتر, پھر لائف انشورنس ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور اگر حالانکہ ضرورت کس کو ہے؟ جس کے ابا کے مرنے کا چانس زیادہ ہے, اس کے بچوں کو زیادہ ضرورت ہے نا. ارے کیا ہو گیا, جو ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں آگ لگنے کا اندیشہ زیادہ ہے. دیکھو کراچی میں 1 to 5 ایک دور میں اس کی انشورنس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ 1 to 5 چھن رہی تھی, تو ایسے موقع پہ تو انشورنس کی ضرورت پبلک کو زیادہ کہ نقصان کی تلافی ہو. انہوں نے کہا نہ 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 نہ, جب امن و امان ہوگا 1 to 5 کوئی نہیں چھینے گا, پھر ہم کیا کریں گے, اب اپنی بائک کی انشورنس کروائیں. تو یہ بزنس ہے. دیکھو راشن جب ہم تقسیم کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جہاں لوگ بالکل بھوکے مر رہے ہیں وہاں دینا, ایسا ہی ہے نا. اور اگر آپ راشن تقسیم کر رہے ہو ڈیفنس میں ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں جا کے, اس کا مطلب یہ راشن کا لیبل ہے, مقصد کچھ اور ہے. تو انشورنس والے بھی, جو جتنا بیمار ہوگا اس کی انشورنس کا پروفٹ اتنا ہی کم ہوگا, یا بلکہ بعض کا تو ہوتا ہی نہیں ہے. اب دیکھو کل کسی نے پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا ہے, اس کے چھوٹے یتیم بچے ہیں, وہ بےچارے بالکل رل جائیں گے. اب کوئی انشورنس کروانے جائے کہ میرے ابا کے جو ہے نا لائف انشورنس کر لیں, وہ مر جائیں گے تو ہمیں پیسے کھائیں گے, چلو نکل یہاں سے, ہم کو پاگل ہیں کیا؟ تو یہ باہمی تعاون بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو میں نے جو بیان شروع کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ باغ والوں نے جو یہ کہا تھا انشاءاللہ, یہ جو کہہ نہیں رہے تھے نا اللہ نے چاہا, یہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو پتا تھا اگر ہم اللہ کو درمیان میں لے آئے تو پھر بہت ساری چیزیں بٹوین میں, یہ بٹوین میری اپنی انگلش ہے, بہت ساری چیزیں بٹوین میں, مجھے پتا یہ غلط لفظ ہے, میں ویسے ہی مذاق میں, بہت ساری چیزیں بٹوین میں بولو بھائی لانی پڑیں گی, درمیان میں لانی پڑیں گی, پھر زکات بھی نکلے گی, پھر جب ہم کھانا کھائیں گے, پھر اس جو انگور باغ سے توڑیں گے اس کی شراب بھی نہیں بنا سکتے, پھر غریبوں کا حق بھی دینا پڑے گا, عشر دینا پڑے گا, اور جناب جب وہ جسم میں طاقت آئے گی تو یہ بھی نہیں کرو, یہ بھی نہیں کرو, بہت سارے احکامات ہیں. تو بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے کلمہ پڑھنے میں ہم 100 دفعہ پڑھتے ہیں تو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا, ابو جہل کو پڑھا تھا پتا تھا, ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو لائف پوری چینج ہو جائے گی, کیونکہ اللہ درمیان میں آئے گا تو پھر اللہ کے تمام حکام, پھر اللہ نے کہہ دیا انشورنس حرام ہے تو کیا ہے بھائی, حرام ہے. لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اللہ نے کہہ دیا سود حرام ہے تو کیا ہو گیا بھائی, حرام ہے. کل ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ مورگیج پہ لوگ وہاں مکان لے رہے ہیں, ایک صاحب نے لیا اور اتنا بیمار ہو گئے, تو بیمار ہونے کے بعد کیا ہوا کہ حکومت نے ان کا سارا قرضہ معاف کر دیا, تو بڑے پروفٹ میں چلے گئے وہ. اب وہ نہ لیتے رینٹ پہ ہی ہوتے تو بےچارے کتنے پریشان ہوتے. تو مفتی صاحب یہ بڑی ضرورت ہے, آج سب ان کو مبارکباد دے رہے ہیں, یار تم نے بڑے صحیح ٹائم پہ لے لیا تھا. میں نے کہا دیکھیں جب یہ مریں گے اللہ کے پاس جائیں گے تو یہ پوری تقریر اللہ کے سامنے کر دیں, اللہ کی سمجھ میں آ گیا اور اللہ نے کہا جا بیٹا, یعنی بیٹے سے میری مراد, چل بھائی جا میرے بندے جا تو جنت میں, تو واقعی بڑے کامیاب ہیں. لیکن اگر قیامت میں اللہ کے سامنے جب ان کی حاضری ہوگی اللہ کہیں گے بھائی تم نے گھر بھی بنا لیا سودی قرضہ لے کے, اور بڑے صحیح ٹائم پہ بنایا تم نے, مرنے سے تھوڑے دن پہلے بنا لیا, بچوں کا بڑا فائدہ ہو گیا, لیکن اس طریقے سے بنایا کہ میری طرف سے اس کی پرمیشن بولو بھائی تھی نہیں. تو اگر اللہ چترول لگائے گا نا تو پھر وہ آدمی جو ساری زندگی رینٹ پہ رہتا ہے وہ کہے گا یار میں زیادہ اچھا تھا, ٹھیک ہے. میں آپ کو یاد ہے جب دہشت گردی کراچی میں بہت تھی نا, تو ایجنسیاں لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی تھیں, اور زیادہ تر داڑیوں والے پکڑائی میں آ رہے تھے, دہشت گردی کے کیس بن رہے تھے. تو ادھر ایک صاحب رہتے تھے, ان کو بیچاروں کو نا وہ ان کے کسی سے سلام دعا تھی, اس سلام دعا کے چکر میں ان کو اٹھا لیا. ان کو بھی تفتیش کے دوران تو یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ یعنی کسی کیس میں ہے بھی کہ نہیں ہے, وہ تو گریوی میں کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ نکل آئے اندر سے, اس کو بیچارے کو مارا پیٹا، کہہ رہے اچھا تم بھی فلاں کے ساتھ یعنی کوئی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو تھے؟ تو جواب میں کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا. یعنی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھائی میرا تو جہاد سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا؟ کیونکہ کچھ دہشت گردی جہاد کے نام پہ بھی ہوئی ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں میں تو حالانکہ نماز پڑھتا تھا، وہ اللہ کی قسم میں تو نماز بھی نہیں، چھوٹ کے آیا تو میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں تو نماز بھی نہیں، میں نے تو یہ بول دیا. ہم نے کہا اللہ کے بندے وہ تیرے کو کیا کر رہا ہے تو. تو ایسے ہی جو سود پہ قرضہ لے کے گھر بنا لیا، قیامت کے دن جب چترول لگیں گے نا بھائی، صحیح ہے نا، تو وہ بھی یہی کہیں گے اللہ. وہ پھر سارا بیان جو ہے نا ان کا، ابھی تو کہہ رہے ہیں بہت خوش قسمت ہیں، بہت ماشاءاللہ صحیح ٹائم پہ صحیح کام کر لیا اور سارا قرضہ بھی گورنمنٹ پھر کیا کر دیا، معاف کر دیا. تو قیامت میں پھر سارا اسٹیٹمنٹ چینج ہو جائے گی، سب الٹے الٹے بیانات آنا شروع ہو جائیں گے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک کرنے والا بھی کہے گا کہ اللہ کی قسم میں تو شرک نہیں کرتا تھا، سب بری ہو جائیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، ٹانگیں گواہی دیں گی، جسم گواہی دے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو بہت کچھ بھائی اصل آخرت ہے مسلمان کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت پھر رہ گئی، پھر اگلے دفعہ کر لیں گے، کوئی جلدی ہمیں ہے نہیں. امام مہدی کے آنے میں ابھی میری رپورٹ کے مطابق ٹائم ہے، دجال کے آنے میں بھی ابھی ٹائم ہے. تو انشاءاللہ سورہ قلم ہم دجال اور امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. آپ ٹینشن یہ عشاء کے بعد دیں، عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجلس ہوگی، جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. میں 5-6 سال پہلے اپنے گھر میں رہتا تھا، وہ چھوڑ کر میں اپنے دوسرے گھر میں آ گیا. مکان 3 سال تک خالی تھا، کوئی کرایہ دار نہ تھا، بعد میں وہ کرایہ پر دے دیا. اب میرے پاس کوئی کرایے کے پیسے نہیں بچتے، خرچ ہو جاتے ہیں، کیا اس پر زکات ہے؟ زکات کی جو تاریخ ہے نا، جس دن زکات نکالتے ہیں اس دن کرائے کے پیسے بچے ہوئے ہوں گے تو زکات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. جتنے خرچ ہو گئے وہ ہو گئے. اچھا بھائی، کاروبار کا پیسہ آیا، اس کی ویلیو کے حساب سے کتنے سال کی زکات ادا کروں؟ بھائی ہر سال جتنے پیسے آپ کے پاس موجود تھے آپ کی ملکیت میں، سب پہ زکات ہوگی، چاہے کاروبار سے آئے ہوں کہیں سے بھی آئے ہوں. خاص اس ڈیٹ کو جو جس پہ زکات نکلتی ہے، اور وہ اسلامی ڈیٹ ہونی چاہیے. میرا ایک بیان ہے زکات کے مسائل، آڈیو بیان ہے، وہ سن لیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. حال ہی میں ایک اداکار نے دوسری شادی کی جس پر لوگوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا، حالانکہ اس سے پہلے ان کی دوستی تھی تو کوئی برا نہیں کہہ رہا تھا. یہ ہماری عوام کی کس طرف جا رہی ہے؟ عوام سے پوچھ کے بتاؤں گا بھائی کس طرف جا رہی ہے. اداکار نے دوسری شادی کی ہے، یہ کس نے پرچہ بھیجا ہے؟ پہلی کو طلاق دینا تو اچھا کام نہیں تھا نا. بارہ اچھا کیا دوسری شادی کی، میں تو کہتا ہوں 3 اور کر لو، ابھی تک میرے حساب سے اچھا کیا نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ میرے حساب سے ابھی تک فل اچھا کام ہوا نہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے، دوستیوں کو برا نہیں سمجھا جاتا، نکاح کو کیا سمجھا جاتا ہے، یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. بھائی یہ جو حیا کے خلاف مسائل ہیں یہ چھاؤں میں الگ سے پوچھا کریں، ٹھیک ہے نا. اگر بہن، اگر ہمیں شک ہو کہ ہمارا کوئی روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے لیکن پورا یقین نہ ہو، روزہ ٹوٹنے کا جب تک یقین نہیں ہوگا روزہ ٹوٹے گا نہیں. گدا ناپاک ہو جائے تو کیسے دھویا جائے؟ گدا جب ناپاک ہو جائے گا تو گدے کے نیچے رکھیں ٹب. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ کہہ رہے ہیں گدا کیسے پاک کریں تو بڑا مشکل کام ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، گدے کے نیچے کیا رکھیں؟ ہاں، پہلے گدا ہٹائیں بیڈ سے، یہ مشکل کام ہے؟ بلکہ بیڈ پہ رکھے رکھے بھی ہو سکتا ہے، یہ بیڈ کے نیچے لے جائیں ٹب، خالی ٹب، گدے کے اوپر ڈالیں پانی، اسے ہاتھ سے رگڑیں، کوئی صابن سے بھی مل دیں تو اور اچھا بات. اور یہ اس طرح ڈالتے رہیں، پانی اوپر سے جاتا رہے گا نیچے سے نکلتا رہے گا، تھوڑی دیر میں پاک ہو جائے گا. جب خیال ہو کے نجاست ختم ہو گئی ہے تو پاک ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں گدا گیلا ہو جائے گا، یہ تو بڑی ٹینشن ہے. تو پیشاب کرنے سے بھی تو گیلا ہی ہوا تھا نا، وہ گندگی برداشت ہے، پاک کرنا برداشت نہیں ہے. اگر کسی مرحوم شخص
کی تصویر موبائل میں ہو تو کیا قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہے؟ ڈیجیٹل تصویر بہت سے علماء کی نظر میں تصویر میں داخل نہیں ہے، تصویر کے لیے قرار کا ہونا ضروری ہے، جیسے پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے کسی کاغذ پہ، تو مرحوموں کی پرنٹڈ تصویریں لے کے رکھنا تو حرام ہے، ناجائز ہے. موبائل میں ہو تو اس کی بہت سے علماء گنجائش دیتے ہیں، لیکن کوئی احتیاط کرے تو اچھی بات ہے. ضرورت کیا ہے؟ اگر کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ ارے بھائی جان یہ بندہ جو ہے نا جس کو مسئلہ ہی نہیں پتا تھا اور ایسے ہی ناپاکی میں نمازیں پڑھتا رہے تو ساری نمازیں لوٹانی پڑیں گی ان کو. خواتین کے لیے ٹوپی پہننا کیسا ہے؟ اگر دوپٹہ پہننے میں گرمی لگتی ہو تو کیا ٹوپی پہننے سے بھی سر ڈھانک جائے گا؟ عورت کے لیے مردوں کی مشابہت غلط ہے تو ٹوپی کیسے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ. ٹوپی پہننے سے کیا ہوگا؟ دوپٹہ پہننے سے گرمی لگتی ہو، دوپٹہ پہننے سے تو اور، یعنی ٹوپی سے تو اور گرمی لگے گی، وہ تو بالکل ڈھانپ دیتی ہے نا. فی الحال دوپٹے پہ ہی گزارا کریں، کوئی نیا کلچر مارکیٹ میں نہ لے کر آئیں. اکثر میں ادھار قرض لیتا تھا، اب یاد نہیں کہ زندگی میں کتنا اور کس کس سے ادھار قرض لیا ہے. اب میں ادا کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ سے معافی بھی مانگ چکا ہوں کیونکہ ادھار کر کے بھول جاتا تھا. بڑے خوش قسمت آدمی تھے آپ. اگر ادا نہ کر سکا تو اس کا بھی عذاب ہوگا؟ جی ہاں، کیوں نہیں ہوگا عذاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو قرضہ جس نے نہ ادا کیا ہو. تو آپ نے جن جن سے بھی قرضہ لیا ہے، جو جو یاد ہیں ان کو واپس لوٹائیں، جو یاد نہیں ہیں اناؤنس کریں بھائی کسی نے مجھ سے پیسے لیے ہوں تو مجھے بتا دے. پوری کوشش کے باوجود پھر بھی اگر کوئی نہ ملے تو پھر اتنی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے صدقہ کر دیں اصل مالک کی طرف سے، ٹھیک ہے نا؟ یکمشت مشکل ہو تو تھوڑا تھوڑا کر کے کر دیں. کیا خودکشی کرنے والے شخص کی بخشش ہوتی ہے؟ اگر کسی شخص کی ساری زندگی نیک کام میں گزری ہو لیکن وہ خودکشی کر لے تو کیا آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں؟ ساری زندگی نیک کاموں میں گزری، خودکشی کر کے مر گیا تو نیکیاں ہو گئیں برباد. حدیث کے مطابق برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جلایا تو قبر میں جلاتا ہی رہے گا قیامت تک، جس نے زہر پیا قبر میں زہر ہی پیتا رہے گا، جس نے پہاڑ سے گرا کے مارا تو قبر میں پہاڑ قائم کیا جائے گا برزخ میں، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو قیامت تک مارتا رہے گا. باقی اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ مسلمان ہے، اور اللہ معاف کرنا چاہے تو اللہ پہ کوئی پابندی لگا نہیں سکتا، تو اس لیے معافی کی دعا مانگنی چاہیے، شاید اللہ بخش دے. علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو احتیاط کے پہلو کو لینا چاہیے، پھر اس طرح تو ڈیجیٹل تصویر سے بھی بچنا چاہیے. بالکل صحیح کہا. دیکھو حدیث میں آتا ہے، یہ خوب اچھی طرح سمجھو، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح، اور اس کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، تو جو مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ حرام سے بھی بچ جائے گا، جو مشتبہات میں اپنے آپ کو ڈالے گا تو حرام پہ بھی چلا جائے گا. اب مشتبہ چیز ہر ایک کے حق میں الگ ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے آپ علماء کو فالو کرتے تھے، دونوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا، آپ میں خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ چیز بن گئی مشتبہ. لیکن ایک عالم کی اگر، جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ تو ایک طرف ہے نا، اس کے لیے وہ مشتبہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے جو علماء ڈیجیٹل تصویر کو تصویر ہی نہیں مانتے بلکہ وہ وقت کی بہت شدید ضرورت سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میڈیا کا مقابلہ میڈیا پہ آئے بغیر ممکن نہیں ہے، تو وہ تو نہ صرف اس کو جائز سمجھتے ہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہیں. دنیا میں لبرلزم پھیل رہا ہے، اللہ کا انکار پھیل رہا ہے، وہ تو ویڈیو بنا بنا کے کر رہے ہیں سارے کام، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آپ اپنے آپ کو بند کر لو چار آدمیوں میں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کفر کی دعوت اتنی اسپیڈ کے ساتھ پھیل جائے گی کہ آپ دب جائیں گے بالکل، پھر کل کوئی سنے گا بھی نہیں آپ کو. تو اس لیے جن علماء کی رائے یہ نا کہ ڈیجیٹل تصویر جائز ہے، وہ صرف جائز نہیں سمجھتے بلکہ اس کو دینی کاموں کے لیے، یہ مفید کاموں کے لیے استعمال کرنے کو صرف جائز نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہیں.
تو ان کے لیے معاملہ مشتبہ نہیں ہے، ان پر احتیاط نہیں ہے واجب، کیونکہ وہ مشتبہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ماہر فلکیات تھے، بہت بڑے. ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو صبح صادق کا ٹائم ہے نا، جس پہ آج کل صبح ہو رہی ہے، جس پہ ہم سحری بند کر لیتے ہیں، لوگ بند کر لیتے ہیں، یہ اصل یہ صبح کاذب ہے، صبح صادق نہیں ہے. صبح صادق اس کے 15 منٹ بعد ہوتی ہے. جیسے 4:30 اگر نقشوں میں ٹائم لکھا ہوا ہے صبح صادق کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں سے جو نقشے نکلتے ہیں نا، ان پہ 4:30 نہیں لکھا ہوگا، 4:45 لکھا ہوگا یا 4:50 لکھا ہوا ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ وہ یہ کہتے ہیں، عام علماء یہ کہتے ہیں کہ صبح صادق ہوتی ہے جب سورج 18 درجے پہ ہوتا ہے، 18 ڈگری نیچے ہو. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے جب سورج 15 ڈگری پہ ہوتا ہے نا، یعنی 18 سے 3 ڈگری اور اوپر آتا ہے، تو پھر صبح صادق ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب اس پہ انہوں نے مشاہدے بھی کیے ہیں، جا کے بہت سے علماء نے ان کی تحقیق سے اتفاق بھی کیا، لیکن دنیا میں جو رائے چل رہی ہے وہ وہی رائے چل رہی ہے جو جمہور کا مذہب ہے، یعنی 18 درجے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم عوام کو یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف علماء ہیں، آپ میں خود تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے، تو آپ کریں یہ احتیاط کے پہلو پر عمل کریں، روزہ پہلے بند کر دیں اور نماز تھوڑا دیر سے پڑھیں، 15 منٹ بعد پڑھیں نماز، تاکہ نماز بھی تمام علماء کے نزدیک ٹھیک ہو جائے اور روزہ بھی تمام علماء کے نزدیک ٹھیک ہو جائے. تو اس احتیاط کا میں لوگوں کو حکم دیتا ہوں، مگر خود اس احتیاط پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ مجھے مفتی رشید احمد صاحب کی رائے کے صحیح ہونے کا 100% یقین ہے. بات آئی ہے سمجھ میں؟ تو مشتبہ اس کے لیے ہے جس کے سامنے دونوں طرف کے دلائل نہ ہوں، یا اس میں دلائل کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو. جس میں ہوگی اس کے لیے مشتبہ نہیں ہوگا. نہیں یار، یہ بات میرا خیال ہے. لہذا میں پوری ڈھٹائی کے ساتھ، سائرن بج رہا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ ہم پراٹھے صبح سحری میں پھوڑ رہے ہوتے ہیں. اب کوئی مجھے دیکھ لے بولے یار یہ روزہ کھا رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب یہ تو بات نکل گئی تو بتا رہا ہوں نا، پوری طبیعت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پھوڑ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے جو آزاد ذرائع سے تحقیق کی، ایک تو مفتی رشید احمد صاحب خود پرہیزگار بہت تھے، متقی بہت تھے، وہ رمضان کا روزہ خراب نہیں کر سکتے تھے، ہمیں یہ اطمینان تھا کہ ان کو ذرا سا بھی شبہ ہوگا نا اپنی تحقیق، وہ خود بھی دیر تک کھاتے تھے. اگر آج نقشے میں 4:30 لکھا ہوا ہے تو ان کے نقشے میں 4:45، تو وہ ہم نے خود بھی ان کو دیکھا ہے رمضان میں 4:45 تک کھاتے تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ اتنا طویل وقت گزارا ہے کہ ان کے تقوے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا. اگر وہ ذرا سا بھی ان کو اپنی تحقیق میں ذرا سا بھی وہ ہوتا نا کہ اطمینان نہ ہوتا، وہ کبھی بھی اتنی دیر تک رمضان کا روزہ کھا کے خراب نہ کرتے. ایک تو اس لیے کہ ہم نے ان کو خود عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، نمبر دو ان کی دلیل مشاہدے پر مبنی ہے، انہوں نے خود جا کے صبح صادق کا مشاہدہ کیا، صرف کیلکولیشن پر اعتماد نہیں کیا. نمبر تین، وہ فلکیات کے ماہر تھے، جبکہ جو علماء کی اکثریت جو یہ کہتی ہے کہ 18 درجے پر بند ہوتا ہے، وہ علم میں تو بڑے ماہر ہیں لیکن فلکیات کے علم سے ان کو شدھ بدھ زیادہ نہیں ہے، تھوڑی بہت ہے، زیادہ نہیں ہے. پھر بھی ایک عام آدمی کے لیے تو معاملہ کیا ہے؟ مشتبہ ہے نا. وہ کہے گا یار اتنے سارے علماء ہیں تو میں کیسے. تو جس کے لیے معاملہ مشتبہ ہے، ہم کہتے ہیں بھائی آپ 4:30 سے پہلے سحری بند کر دو، لیکن نماز پڑھو 4:45 کے بعد. اور ہاں چوتھی وجہ، تین وجوہات بیان کی نا، چوتھی یا پانچویں، کہ آزاد ذرائع سے جو ہم نے تحقیق کی ہے نا، اس میں مفتی رشید احمد صاحب کا قول ہمیں زیادہ مضبوط لگا. آزاد ذرائع سے کیسے؟ جو لوگ یہ نقشے نہیں جانتے گاؤں دیہاتوں میں، جو صدیوں سے مشاہدہ کر کے صبح صادق دیکھتے آ رہے ہیں، ان گاؤں دیہاتوں میں جب آپ سروے کریں گے، جو ہم نے تو کیا ہے نا، ہم نے تو لوگوں سے سنا ہے، جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں جن کو یہ نقشوں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بابے دادے وہی ابھی تک صبح صادق دیکھتے ہیں، تو جو مشاہدہ کر کے جن کو یہ پتہ نہیں ہے نقشوں کا، وہ مفتی رشید احمد صاحب کے قول کے مطابق ان کی صبح صادق ہو رہی ہوتی ہے. یعنی جو لوگ جدید تحقیق جانتے نہیں ہیں نا، ابھی تک پرانے طرز پہ چل رہے ہیں، تو وہ جو ٹائم بتائیں گے اس کو آپ میچ کریں تو وہ مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے سے میچ ہو رہا ہوتا ہے. یہاں تک مجھے تو ایک واقعہ یاد ہے، میں ادھر گیا تھا بالا کوٹ، تو وہاں ایک بوڑھے آدمی ملے جو پنجاب کے کسی گاؤں کے تھے، عالم بھی تھے وہ. مجھے کہنے لگے، یار یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، ہم تو جب صبح صادق دیکھا کرتے تھے تو وہ تو دیر سے بند ہوتی تھی، آج کل نقشوں میں جلدی 15-20 منٹ پہلے کیوں بند ہو رہی ہے، تو ہمارا تو مشاہدہ ہی سارا غلط ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا، حضرت آپ جو دیکھ رہے ہیں نا وہ بالکل اوریجنل ہے، جس میں ماہر فلکیات یا کیلکولیشن کا دخل نہیں ہے، کیونکہ کیلکولیشن میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایک انگریزوں کی جب حکومت تھی نا تو صبح صادق کے نقشے بھی گوروں کی تحقیق کو دیکھ کر بنائے گئے تھے. ان کے ہاں صبح صادق اور قاصد میں فرق نہیں ہوتا. خیر یہ ایک لمبا موضوع ہے، پھر دوسری طرف کے بھی دلائل ہیں، پھر وہ ایک کلپ دوسرے دلائل کا آ جائے گا، ادھر سے ہم نے کلپ بنایا تو 18 کا بھی ایک کلپ آ جائے گا، ان کے بھی اپنے دلائل ہیں، وہ بھی اہل حق علماء ہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھرڈ پرسن کے لیے تو دونوں علماء برابر ہیں بھائی، تو اس کو ہم یہی کہتے ہیں، بھائی تمہارے لیے معاملہ کیا ہے؟ مشتبہ ہے، لہذا تم سحری پہلے بند کر لو اور نماز بعد میں پڑھو. لیکن میں خود اس احتیاط پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ مجھے ذاتی طور پر مفتی رشید احمد صاحب کی تحقیق سے 100% اطمینان ہے. مفتی صاحب کے حضرت کے جتنے بھی علماء ہیں جو ماہر فلکیات بھی ہیں، جنہوں نے خود بھی مشاہدے کیے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیر تک کھاتے ہیں. البتہ کوئی تھرڈ پرسن بیٹھا ہوا ہو، جیسے یہاں اعتکاف میں جب لوگ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ اگر میں سحری کرتا ہوں تو جلدی بند کر لیتا ہوں. دیر تک اس لیے بند نہیں کرتا کہ ان کو کون ہر پکوڑے پہ پوری تحقیق، ہر لقمے پہ نا پوری تحقیق بتانی پڑے گی نا، وہ کہیں گے کیوں کھا رہے ہو، کیوں کھا رہے ہو، کیا ہو گیا. تو یہ بیان ایک دفعہ تو کر سکتا ہے، ہر آدمی کے سامنے تھوڑی کرے گا آدمی. تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا اچھا کام نہیں ہے. 15 منٹ پہلے بند کر لو، چک چک سے جان چھوڑ جائے گی. تو سمجھ میں آ رہی، یا کوئی رشتے دار آ جائے گھر میں ملنے کے لیے تو ہم بھی اس کے ساتھ جلدی بند کر لیتے ہیں، کیونکہ دیر سے اس کو کیا پتا کہ 15 درجے کیا ہوتا ہے. کہہ رہا ہے سائرن بج رہا ہے، ہزان ہو رہی ہے، تمیز سے بند کر دو بس، ساری دنیا نے بند. تو ہم بھی کہتے ہیں تمیز اسی میں ہے کہ بند کر دو، کھانا ہوگا تو چھپڑ میں جا کے کھا لیتے ہیں ہم. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر تحقیق ہر ایک کے سامنے ہر وقت بیان کرنے کی نہیں ہوتی. ابھی موقع تھا تو میں نے بتا دی، ورنہ ہر چیز نہیں پھٹے. گھر میں جا کے تمیز سے سارے گھر والے جس پہ سحری بند کر رہے ہیں اسی پہ بند کیا کریں، کیونکہ سب نے تھوڑی بیان سنا ہوا اور سب کو اطمینان کیسے آئے گا. تو اس لیے علماء کی دونوں طرف رائے ہیں، کسی بھی رائے کو فالو کر لو. اور وہی حدیث ہے کہ مشتبہ چیز میں احتیاط پر عمل کرو. تو آپ کے لیے مشتبہ ہے، میرے لیے مشتبہ نہیں. اچھا بھائی، تو ویڈیو کا بھی ہمیں اطمینان ہے، ویڈیو کے یہ دلائل ہیں کہ یہ دنیا کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے، کہ کیسے آپ اگر بند ہو کے بیٹھ جائیں گے تو نہیں ہو سکتا یہ. اور یہ تصویر کے بارے میں بہت سے علماء کی رائے ہے کہ سرے سے تصویر یہ ہے ہی نہیں، اس میں مزاحات لخلق اللہ نہیں ہے، اللہ کی تخلیق کی مشابہت نہیں ہے. حدیث میں جو تصویر کو حرام قرار دیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نقل اتار رہا ہے انسان، تو اس میں تو نقل نہیں اتار رہا، اس میں تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے انسان کو آپ نے اسکرین پہ دکھا دیا ہے، اس میں وہ برائی ہے ہی نہیں جو عام تصویروں میں ہے. پھر تصویر کے حرام ہونے کی وجہ کی یہ بھی یہ شرک کا ذریعہ بنتی ہے. ڈیجیٹل تصویر شرک کا ذریعہ نہیں بنتی، یہ قابل تعظیم نہیں ہوتی. قابل تعظیم وہ تصویر ہوتی ہے جو گھر میں عزت احترام کے ساتھ آپ نے لٹکائی بھی ہو. نہیں آ رہی سمجھ میں تو ٹھیک ہے. مفتی صاحب ہمیں آپ سے بہت عقیدت تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ نے کسی خاتون اینکر کو انٹرویو دیا، یہ تو غلط ہے، یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. کسی خاتون اینکر کو انٹرویو دینا غلط ہے، یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہی تو قیامت ہے کہ اپنی طرف سے دلائل وضع کر کے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے جمعے کو واقعہ سنایا تھا نا، ایک انگریز خاتون مسلمان ہوئی تو کسی مولانا صاحب کے پاس لے گئے. اب مولانا صاحب نے اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے نا ایک دیوار کے پیچھے بٹھا، چلو پردے کے پیچھے بھی بٹھاتے آواز تو آتی، دیوار کے پیچھے بٹھا دیا. اور پتہ نہیں کس طرح سے اس سے بات کی ہوگی، وہ اس آواز نہیں جا رہی تھی تو چیخنا پڑا یا کیا پڑا، وہ ڈر گئی. وہ اسلام قبول کرنے کے بعد رونے لگی، یہ سمجھے ہوں گے بھائی جذباتی ہو گئی ہے، اسلام میں داخل ہوئی ہے. وہ اس لیے رو رہی تھی، وہ ڈر گئی تھی یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، یعنی مجھے کوئی کورونا تو نہیں ہوا جو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اتنی دور بٹھایا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خواتین بھی آیا کرتی تھی. پردہ کرنا عورت کی ذمہ داری ہے. اس پہ میں دوبارہ بیان نہیں کروں گا, بڑا لمبا بیان ہو جائے گا. جمعے کو میں نے پورا اس ڈیٹیل پہ بیان کیا ہے, اس پہ ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ پردہ کرنا کس کی ذمہ داری ہے, عورت کی ذمہ داری. وہ جتنا کرنا چاہے شریعت نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو باقی اگر کوئی خاتون آتی ہے آپ سے کچھ سوال پوچھتی ہے آپ کے سامنے بیٹھ کر, تو آپ اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, اس کی کوئی مشکل ہے وہ بھی حل کر سکتے. تنہائی اختیار کرنا جائز, کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا جائز نہیں ہے بالکل. اور میں نے جو خاتون اینکر کو انٹرویو دیا, وہ انٹرویو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دیا ہی نہیں ہے. میرے پاس ایک مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا, سمجھ رہے ہو, پورا پراپر آدمی تھا وہ. تھائی لینڈ میں تو آدمی ایسے ہوتے ہیں, آدمی کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں پورا آدمی ہے بھی کہ نہیں ہے, آدھا ہے یا لیڈیز ہے, وہاں تو اس طرح کے ڈیزائن بھی آ گئے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے فرق کرنے میں مشکل نہیں ہوتی, یا تو پورا آدمی ہوتا ہے یا پوری خاتون ہوتی ہے. تو باقاعدہ پورا پراپر آدمی تھا وہ, مونچھیں بھی مجھے یاد پڑتا ہے اس کی تھی. اس نے میرے سامنے بیٹھ کے ریکارڈنگ کی تھی, خاتون کے سوالات تھے وہ میرے سامنے نہیں تھی. جو سوالات مجھے انہوں نے دیے اور میں نے جواب ریکارڈ کروائے, تو انہوں نے اپنے ساتھ میرا انٹرویو چلا دیا. اس میں کیا حرج ہے میرے بھائی, اب اتنا بھی آپ بلا وجہ ایک خاتون سے سوال پوچھ رہی ہے اس کا جواب دے دو, وہ تو ویسے ہی 25 لوگوں سے سوال, میرے کہنے سے تھوڑی وہ آگے بیٹھی ہیں ٹی وی میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی ہیں اور سب بیٹھے ہوئے تھے, صحیح بخاری کی حدیث سے, بیٹھ کے کہنے لگی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور چہرہ جھکا لیا, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یعنی جواب نہیں دیا, یہ اس کی علامت تھی کہ آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے. دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں, آپ نے ان کا نکاح کرا دیا. چلو بھائی, تو ایسے تو نہیں ہے کہ وہ خاتون آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھگایا یہاں سے, چلو یہاں سے بھاگو تم ہے بھائی, اور بات بھی شادی کی کر رہی ہو, یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ تو عورت اگر جتنا پردہ کرے وہ اچھا ہے, سمجھ رہے ہیں, جتنا پردہ کرے. تو اس خاتون کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ محترمہ آپ نقاب لے لیتی ہیں, صحیح ہے نا, آپ جو ہے نا تھوڑا کیوں, مفتی صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں جو آپ ان کے پاس جا کے بیٹھی ہیں اور آپ ان سے سوالات پوچھیں. آدمی کو تو اجازت ہے بھائی, کوئی بھی آئے گا, کوئی خاتون آئے, تنہائی میں اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض خواتین کا حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ آ گئیں بیٹھ گئیں, مفتی صاحب مل لیے, بزرگ مل لیے, سوال کے جواب دے دیے, لیکن ان کا حلیہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ کسی عالم کی ان کے ساتھ جب ویڈیو جائے گی دنیا کے سامنے, تو لوگوں کی نظر میں اس برائی کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے میں اس کا التزام کرتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون مجھ سے بالمشافہ, ابھی تک کسی نے مجھ سے بالمشافہ انٹرویو نہیں لیا ہے, لیکن اگر لے تو لباس کم از کم پراپر ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے بہت ساری ٹیلی ویژن کی پیشکش کو اسی بیس پہ مسترد کیا ہے کہ مجھے کسی خاتون کے پاس لے جا کے بٹھایا گیا تھا جن کا لباس پراپر نہیں تھا, تو میں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جائز ہونے کے باوجود نہیں بیٹھا میں, اس لیے کہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل سے اس لباس کی نفرت ختم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے اتنے بڑے بڑے بزرگ ایسی اس طرح کے سلیو لیس کپڑے پہن کے عورت بیٹھی ہوئی, اتنے بڑے بڑے, ہمیں تو بزرگ ہی سمجھ رہے ہیں نا, ہم تو نہیں ہیں بزرگ, لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ تو سب سمجھ بھی نہیں رہے, یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے. تو لیکن اس سے جو میسج جائے گا وہ یہ جائے گا گویا یہ برائی نہیں ہے. تو اس لیے علماء پر یہ بہرحال لازم ہے کہ اگر کوئی خاتون اینکر ان کے سامنے بیٹھتی بھی ہیں, انٹرویو لیتی ہیں, تو کم از کم وہ اس کو پابند کریں کہ آپ کا لباس کم از کم علماء کے سامنے بیٹھتے ہوئے پورا ڈریس ہونا چاہیے جو ایک مسلمان عورت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ شٹل کاک والا برقع نہ پہنے, لیکن سر پہ کچھ چادر ہو, کچھ تمیز تو نظر آئے نا, کچھ لباس میں تھوڑی سی حیا جھلکنی چاہیے. بالکل سلیو لیس کپڑے پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں اور علماء بھی بیٹھے ہوئے اس محفل میں, تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ عوام کے دل سے اس ڈریسنگ کی نفرت نکل جائے گی, سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک الگ وجہ سے وہ ناجائز ہے, اس وجہ سے کہ میسج جو آپ کی طرف سے جائے گا وہ میسج کیا جائے گا, غلط جائے گا. مفتی صاحب ہمیں آپ سے بہت عقیدت تھی. ایک پٹھان بھائی کا فون آیا, ابے مفتی صاحب تم کسی لڑوتوں کے سامنے, لڑکیوں کے سامنے آ کے بیٹھنے لگے یار, تم بھی وہی ہو گئے یار. میں نے کہا کس کے سامنے بیٹھا بھائی؟ انہوں نے کہا وہ ہے نا وہ خاتون اینکر تھی.
تو تھا یا ہے؟ تو آپ بھی آگے بیٹھ گئے یار یہ. میں نے کہا میں تو نہیں بیٹھا یار, مجھے تو یاد نہیں پڑتا میں کسی خاتون اینکر کے ساتھ بیٹھا ہوں. ابھی تو نہیں بیٹھے, یہ حال ہے. بیٹھ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا, خود پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ رہے ہوتے ہیں جا کے, خود پتہ نہیں. اور کوئی بیٹھ کے کوئی ہم کوئی کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی, وہ کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں نا, وہ تو ساری دنیا کے سامنے بیٹھ کے سوال پوچھ رہی ہے, ہمارے سامنے پوچھ لیے تو جواب تو دیں گے نا. ہمیں تو بھائی اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے. تنہائی میں اگر بیٹھے ہوئے دیکھو پھر پکڑو. مفتی صاحب یہ کیا لگتی ہے آپ, قائد اعظم کے مزار پہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ, یہ تو غلط ہے, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. مفتی صاحب میں نے آپ کا بیان سنا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ فضول وقت ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ انگلش سیکھ لو. او بھائی انگلش سیکھ لو, فضول وقت ضائع کرنے سے اچھا نہیں, یہ تو ویسے ہی بہت اچھا ہے. بین الاقوامی زبان ہے یہ تو, یہ جو ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے پھینکو پیدا ہو رہے ہیں نا انٹرنیٹ پر, اس کی ایک وجہ ان کو انگلش نہ آنا بھی ہے, سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ریسرچ جتنی بھی ہے اوریجنل ریسرچ وہ انگلش میں ہے, تو لہذا کوئی بھی کسی بھی زبان میں کلپ بنا کے بھیج دیتا ہے, یقین خود تحقیق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, کیونکہ تحقیق کے جتنے اصل ذرائع ہیں وہ انگلش میں اور یا عربی میں ہیں دوسرے نمبر پہ, تو انگلش بھی نہیں آتی اور عربی بھی نہیں آتی, اس کا بھی بڑا نقصان ہے. مفتی صاحب آپ کی پورے پاکستان میں ویڈیو دیکھی جاتی ہے اور آپ کی بات سنی بھی جاتی ہے, آپ حکومتی اداروں سے کیوں یہ نہیں کہتے کہ آپ نے پاکستان کو مدینہ کی فلاحی ریاست بنانا ہے تو انٹرنیٹ پر غلط ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں, آپ حکومتی اداروں سے کہیں کہ ان ویب سائٹس کو بلاک کر دے. میری جہاں تک معلومات ہیں یہ ویب سائٹس پاکستان میں بلاک ہیں, مجھے جہاں تک معلومات ہیں جتنی فوج ویب سائٹس ہیں بلاک ہیں. ہیں یا نہیں ہیں, اب آپ ہیں کہ نہیں ہیں, ہم نے تو یہی سنا ہے کہ یہ ساری کیا ہیں بلاک ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو حکمران جو ہے نا, دیکھو ایک لا ہے آپ کے پاس, بہت ساری چیزیں اس لا کے ذریعے ہو سکتی ہیں. آپ کیس کرو عدالت میں اور اس کیس کو مضبوط بناؤ, عدالت میں جاؤ, بہت ساری چیزیں عدالت کے تھرو بھی ہو سکتی ہیں. دوسری بات, جو ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں ان سے کہا جائے کہ دیکھو جو سیاسی میدان کے لوگ ہیں وہی سیاست میں کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں نا. جو مذہبی لوگ ہیں, جو مذہبی تنظیمیں ہیں, مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو کا سب سے پہلے فرض بنتا ہے کہ وہ اس پہ دھرنے دیں کہ بھائی پاکستان میں انٹرنیٹ پر بے حیائی کو ختم کیا جائے, قانون پاس کیا جائے, اس پہ دھرنے ہوں, کنٹینر ہوں, روڈ بلاک کیا جائے, کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے, بھائی یہ روڈ کنٹینر لا کے کھڑا کر دو. اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, جب نہیں ہوتا تو وہ کیوں کریں گے پھر؟ تو ہماری دینی جماعتوں کی صلاحیتیں بھی ایسی جگہوں پہ خرچ ہو رہی ہیں کہ اس کا کوئی آؤٹ پٹ اتنا اچھا ہے نہیں. تو چند ہی مسائل کو لے کے بس گھماتے رہتے ہیں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی بن چکا ہے. تو دینی سیاسی جماعتوں کا سب سے پہلے فرض بنتا ہے کہ وہ اس پہ دھرنے دیں, اس پہ احتجاج کریں اور قانون تبدیل کروانے کی پوری کوشش کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ باقی ہم سے ممبر پہ جتنا ہو سکتا ہے ہم تو بیان کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ اس کی کوئی, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. مفتی صاحب میرا ایک دوست ہے, اس نے چھپ کے نکاح کیا ہوا ہے, اس لڑکی کے گھر والے رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم پٹھان ہیں, پٹھان میں ہی کریں گے, اور لڑکا مہاجر ہے, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لڑکا مہاجر ہے تو مہاجروں میں کر لو بھائی, بہت سے پٹھانوں نے مہاجروں میں کیے, بہت سے مہاجروں نے پٹھانوں میں کیا, ہم نے بھی پٹھانوں میں کیے شادی, ہمارے کے ویسے مہاجر ہیں لیکن ویسے پٹھان ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی انڈیا کے بھی تو پٹھان ہوتے ہیں نا. تو یہ مہاجر کو چاہیے ویسے پٹھان بن جائے. ویسے کیا بن جائے بھائی؟ لڑکی کو کوئی بندہ پسند آ رہا ہے تو وہ شادی کر دینی چاہیے. اللہ کے دیکھو, پہلے ہم پٹھان ہیں یا پہلے مسلمان ہیں؟ پہلے مسلمان ہیں نا. پہلے ہم مہاجر ہیں یا پہلے مسلمان ہیں؟ تو ہم پہلے مسلمان ہیں, ہم پہلے نبی کو فالو کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ نہیں ہے کہ پٹھان پٹھانوں میں شادی کرے, مہاجر مہاجروں میں. ایسی کوئی حدیث ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. ایسی حدیثیں ہیں کہ لڑکی جہاں نکاح کرنا چاہتی ہے وہاں اس کی شادی, بولو بھائی, کر دی جائے. تو اگر وہ پٹھان لڑکی ہے مہاجر میں شادی کرنا چاہتی ہے اور آپ کو اس مہاجر میں کوئی خامی نظر نہیں آتی, تو صرف مہاجر ہونا کوئی عیب نہیں ہے. اسی طرح لڑکا اگر پٹھان ہے, وہ مہاجر لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, اب مہاجر اس بیس پر انکار کرے کہ ہم نے پٹھانوں میں نہیں دینی, تو یہ بھی جہالت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی لڑکی کو جو بندہ پٹھان پسند آ رہا ہے
کیا خیال ہے اس کو مہاجر پسند نہیں آ رہا, اس کو پٹھان پسند آ رہا ہے, تو جب اس کو پٹھان پسند آ رہا ہے تو جو پسند آ رہا ہے وہاں شادی کر لو اس کی, کیا خیال ہے؟ ہاں دیکھ لو بھائی, مہاجر ہو یا پٹھان ہو پہلے دیکھ لو کہ بندہ شریف ہونا چاہیے. تو شرافت مہاجروں میں بھی ہوتی ہے, پٹھانوں میں بھی ہوتی ہے, بدماش پٹھانوں میں بھی ہوتے ہیں اور مہاجروں میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ قوم پرستی کو اتنا زیادہ مسلط کر لینا یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور بچیوں کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمریں 40-40 سال ہو گئیں ابا کی انا کی وجہ سے, کہ ہم فلاں ہیں. تو میمنوں میں بہت ہوتا ہے, میمنوں میں ہی کرنی ہے. بچیاں بڈھی ہو گئیں مگر میمن کو میمن سے باہر نہیں نکلنا. تو یہ بربادی ہے بھائی, اس سے اپنا بھی نقصان ہے اور قوم کا بھی نقصان ہے. مفتی صاحب, حرام مال صدقہ کرنے سے ثواب کیا ملتا ہے؟ نہیں ملتا ثواب. جلدی جلدی بس دو سوال رہ گئے. میرا بیٹا 1 سال کا ہے, میں اس کا عقیقہ کرنا چاہتی ہوں, کیا میں اپنے بیٹے کے لیے ایک بکرا کاٹ سکتی ہوں؟ جی ہاں, 2 بکرے ویسے تو بہتر ہے لیکن نہیں ہے تو ایک بھی کاٹ سکتی ہیں. اور کیا عقیقہ کرتے وقت دنوں کا حساب لگایا جائے گا؟ نہیں, کوئی دنوں کا حساب نہیں لگایا جائے گا. مجھ سے ہمارے پاس کتنا سونا ہوگا ہم زکات دیں؟ آج کل تھوڑا سا بھی ہو تو زکات واجب ہو جاتی ہے, کیونکہ سونے کے ساتھ پیسے بھی ہوتے ہیں, پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا. مفتی صاحب, میں چاہتا ہوں کہ بڑے ظرف والا بن جاؤں اور میں کسی کے بارے میں بھی سوچنے لگ جاتا ہوں کہ یہ بندہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہوگا یا ایسا سوچتا ہوگا, بڑھائے میرے بھائی. بھائی آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں, ٹوپی دماغ میں جو الٹے سیدھے خیال آتے ہیں خود بخود نکل جائیں گے. یہ جو آپ کی سیٹنگ ہے نا, یہ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے تھوڑی سی. بزی کریں اپنے آپ کو, صبح اچھے بچوں کی طرح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں, نماز کے بعد ایکسرسائز کریں, ایکسرسائز تلاوت ذکر کرنے جائیں, اچھے بچوں کی طرح یونیورسٹی جائیں یا جاب کر رہے ہیں جاب کریں, آئیں دوپہر کھانا کھائیں آرام کریں, اس کے بعد جو ہے جو بھی پڑھائی ہے یا کوئی کھیلنا کود ہے وہ کریں. سارے دن اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو یہ سب خیالات نکل جائیں گے. ہم لوگ سب با جماعت نماز ادا کرتے رہے تو اگر اس دوران ہماری 2 رکعت رہ جائیں تو اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت رہ جائے تو 2 رکعت آپ اس طرح پڑھیں گے کہ اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے, سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت زیادہ ہو گئے. ارے بھائی 2-4 تو نہیں ہے. کیا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں جبکہ میری پہلی بیوی اور میرے والدین اس بات پر راضی نہیں ہیں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمت کے ساتھ دوسری شادی کرنی چاہیے, سمجھ رہے ہو؟ دوسری شادی میں کوئی بھی راضی نہیں ہوتا. جس سے شادی ہو رہی ہے وہ راضی نہیں ہوتی, باقی کون راضی ہوگا؟ دوسری کے لیے تو لڑکی راضی نہیں ہوتی, نہ اس کے ابا راضی ہوتے ہیں, تو آپ کی بیوی کہاں سے راضی ہو جائے گی جو پہلی ہے جس پہ سوگن آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ جس نے دم میں کر لے, نہیں ہے تو ڈر کے بیٹھ جائے آرام سے. کیا کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی, آگ پہ پکی بھی کوئی چیز کھائی جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز کو آگ نے چھوا اس سے وضو, تو اس سے لغوی وضو مراد ہے, اصطلاحی وضو مراد نہیں ہے. اس پہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. مفتی صاحب, دجال کب آئے گا؟ آپ نے فون پر بات کر لی, کیا کہا اس نے؟ دجال کے بارے میں ایک انشاءاللہ بیان کروں گا میں. ہمارے نماز پڑھنے کے بعد اور باقی عبادات کرنے کے بعد مجھے سکون نہیں ملتا اور لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ عجیب و غریب خیالات آتے ہیں, مجھے ڈر ہے یا وہم ہے؟ بس وہم ہو گیا ہے. آپ کو اپنے آپ کو مصروف رکھیں. دیکھو, دماغی بیماریاں بہت ساری ورزش کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں. آپ کہیں گے محنت ہم جسمانی کر رہے ہیں اور علاج کس کا ہو رہا ہے؟ دماغ. اصل مسئلہ نا آج کل لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے نہیں, اور سارا لوڈ ڈالا ہوا ہے کھوپڑی پہ, پب جی کھیل رہے ہیں. وہ لوڈ کہاں آتا ہے؟ کھوپڑی پہ آتا ہے نا. اور بیٹھے بیٹھے جل رہے ہیں, اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, میرے پاس کیوں نہیں آ رہا, یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, دماغ خراب. پہلے لوگ صبح صبح اٹھ کے کھیتی باڑی کرتے تھے, سارا دن کے تھکے ہارے, ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی, ایک ہی فکر تھی, یار یہاں سے کب فرصت ملے. تو جب شام کو تھکے ہارے گھر آتے, کھانا کھاتے اور لمبی تان کے سو جاتے, اور صبح اٹھتے بالکل فریش. تو صبح ورزش کریں خوب طبیعت سے, تھکائیں اپنے آپ کو, شام کو جم جا کے تھکائیں اپنے آپ, پھر کھائیں طبیعت سے, پھوڑیں, تھک جائیں سو جائیں, ہنسی خوشی زندگی گزرے گی انشاءاللہ. اور عبادت کریں, 5 ٹائم نماز پڑھیں. اس میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, لیکن کچھ امید بھی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہو رہی ہے, تو ملی جلی کیفیت ہوگی. خوف کی وجہ سے اللہ سے دعا مانگے, اللہ میرا تو عمل ناقص ہے, تو قبول کر لے اپنے فضل سے. اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تیری توفیق ہے کہ نماز کی توفیق مل رہی ہے. تو شکر اور خوف کے درمیان یہ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان رہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اپنے آپ کو. اور جس کا آدمی کے چاہتا ہے نا سارے مسائل حل ہو جائیں, وہ 4 شادیاں کر لے, پھر اس کا ایک ہی مسئلہ رہے گا, اس کے باقی سارے مسائل کیا ہو جائیں گے؟ حل. وہ ایک ہی مسئلہ رہے گا کہ ان کا پھڈا ختم کیسے کروں میں. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ذہنی مریض نہیں بنے. ذہنی مریض جب بنتا ہے جب انسان کو اپنا مسئلہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ فالٹ ہے کہاں سے. 10 قسم کے بکھیڑے پالے ہوئے اس نے, یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے یہ بھی, تو ظاہر ہے فکریں اتنی بڑھ گئی ہیں. تو جب چار ہو جائیں گی تو صرف ایک ہی فکر ہوگی کہ یار ان سے جان کیسے چھوٹے. صحیح ہے نا. ہم اللہ کو تم کہہ کر کیوں پکارتے ہیں, سنتا ہے دیکھتا ہے. تم جو ہے نا جس سے بے تکلفی ہوتی ہے تو اسے بھی تم یا تو سے بات کی جاتی ہے. تو اللہ سے محبت میں بھی تو سے بات کی جاتی ہے. یہ توہین والا تو نہیں ہے, یہ محبت والا تو ہے. اور توحید کی وجہ سے بھی کیا ویلفیئر یا مدارس میں جو زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں اس کی وہ اس کو تنخواہ میں خرچ کر سکتے ہیں زکوٰۃ جائے گی؟ بالکل نہیں. زکوٰۃ تنخواہوں میں دینا جائز نہیں ہے, نہیں ہوگی. شوال کے 6 روزے مکروہ. ایک دوست نے کہا کہ میرے پاس دلائل ہیں, حوالہ مفتی ظفر علی صاحب کتاب حسن المقال کا دیا, صحیح مسلم کی حدیث ہے 6 روزوں کا حکم, اور فتویٰ بھی اسی پر ہے شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے, سنت ہے. ہماری مسجد کے امام صاحب نے ایک نمازی کی, بھائی حیا کے خلاف بات نہیں, نہ ایسے کھلے نہ پوچھا کرو یار. کسی امام نے اگر کوئی غلط حرکت کی ہے تو فاسق امام ہے وہ, اگر کھلے عام ہے تو اس کو امامت سے ہٹا دیں آپ, لیکن دلائل ہونے چاہیے. بعض دفعہ جھوٹے الزامات بھی لگ جاتے ہیں کسی پر, اگر واقعی کوئی ہے تو اس کو امامت سے ہٹا دینا چاہیے. چلیں بھائی کافی ہو گیا. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.